ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنۃ الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ آج 1447 ہجری کے جمادی الاولی کی 24ویں رات ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے میں جو تشریف فرمائے، مزید چاہیں تو ان نیتوں کو بھی شامل کر لیں، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر دیوار وغیرہ سے لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ وسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور حسب موقع انفرادی کوشش کرنے، آئندہ آتے رہنے وغیرہ کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ، مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سوشل میڈیا کی ایک تحریر کے کچھ الفاظ یوں تھے، پوچھا گیا لفظ کیا کر سکتے ہیں، جواب آیا مائل، قائل، گھائل۔ امیر اہل سنت، آپ اس پوسٹ کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یا لفظ بہت کچھ کر سکتے ہیں، مائل بھی کر سکتے ہیں اپنی طرف، کسی کو دعائیں دو تو مائل ہوگا، برا بھلا کہو تو گھائل ہوگا، زخمی ہوگا، بزن ہوگا، اور اگر آپ نے کسی سوال کا تسلی بخش جواب دیا نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، تو قائل ہو جائے گا۔ ورنہ الفاظ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، الفاظ، کلمے کے الفاظ پڑھے دل کی تصدیق کے ساتھ تو مسلمان ہوا، جبکہ کفر سے توبہ بھی کر لیو، اور الفاظ کہے تین طلاق تو بیوی ہاتھ سے گئی۔ الفاظ تو، الفاظ کا تو بہت سارا مطلب ہے، نگہ حساب کتاب رہتا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی کتاب گفتگو کے آداب میں بھی بعض باتیں اس الفاظ کے تعلق سے ہیں کہ میٹھا بولنے والے کا زہر بھی بک جاتا ہے، جبکہ کڑوا بولنے والے کا شہد بھی نہیں بکتا۔ جس طرح پھل خریدتے وقت میٹھے پھل کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے ہی بولتے وقت بھی میٹھے بول منتخب کرنے چاہیے. جس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ بند کمرے میں سورج نکلنے کا پتہ دے دیتے ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں بھی انسان کا کردار نمایاں کر دیتی ہیں. بے شک الفاظ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے، مگر بعض اوقات لہجوں کا اثر بھی کم نہیں ہوتا، یہ بھی کافی ہوتا ہے. کہا جاتا ہمیشہ میٹھا بولو، یا اگر کبھی واپس لینا بھی پڑے تو کڑوا نہ لگے. اللہ ہمیں میٹھا بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں بھی ہمیں حکم ہے قولو للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اچھے بول بولو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ کتاب جس کا حوالہ ابھی امیل سنت نے دیا، اگر یہ کتاب الحمدللہ میں پڑھنے کا موقع مل جائے، تو چونکہ بولنا ایک ایسا عمل ہے کہ جو شاید ہم سے ہر ایک اس عمل میں مبتلا ہے، تو جو نہیں بول سکتا یعنی جسے بولنے کی طاقت نہیں ہے، جو آپ بات نہیں کر سکتے قدرتی طور پر، تو وہ بھی اشاروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ کتاب ہم پڑھ لیں، میٹھے بول، یہ رسالہ امیر سنت کا ہے، خاموش شہزادہ، یہ رسالہ امیر سنت کا ہے، تو یہ چیزیں ہمارے موبائل میں بھی ہونی چاہیے، ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ ان کے درس بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو اگر اس کو ہم اپنے گھر میں رائج کریں. حضور، اگر یہ کتاب جس کا آپ نے ابھی حوالہ دیا گفتگو کے آداب، اگر اس کا گھر درس شروع کر دیا جائے تو کیا فرماتے ہیں؟
شیطان کرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ اگر ان کو کرنے دے گا شیطان تو گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. لڑائیاں ہر یعنی ہر دوسرا فرد گویا شکایت کرتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول یوں، گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں، سکون برباد ہے. تو شیطان کا کام ہے سکون تو برباد کرنا ہے اس نے، تو وہ گفتگو کے آداب کا درس دینے نہیں دے گا شیطان. کہ اگر یہ درس شروع ہو گیا، یہ تو سب میٹھا بولنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کا احترام شروع کر دیں گے، نیکیاں شروع کر دیں گے، دل دکھانا بند کر دیں گے، دل خوش کرنے والے بن جائیں گے، تو یہ تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. نہ پھر ساس بہو لڑیں گے، نہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں گے، نہ بھائی بہن ایک دوسرے سے الجھیں گے، سب مطلب ایک دوسرے کا ادب کرنا شروع کر دیں گے. تو میں تو گیا، شیطان تو ہی سوچے گا. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کا وہ آپ کو درس دینے نہیں دے گا، وہ آپ کے اوپر ہے کہ شیطان کو دھکا مار کے لاہور شریف کمانے لاہور پر تیر استیازہ، ایک جملہ ہے کہ کمانے لاہور پر تیر استیازہ رکھ کر اس کے چلا دے. لاہور شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، استیازہ پناہ مانگنا، اللہ پاک سے پناہ مانگے اس کی، اور اس کو شیطان کو دفاع کریں، یہ کتاب حاصل کریں اور اس کا درس گھر میں شروع کریں. اللہ کرے گا تو اس کے مثبت نتائج انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، پوزیٹیو ریزلٹ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ممتاز حسین میرا نام ہے، امیر اہل سنت سے ٹرانسپورٹ کے متعلق سوال ہے. ہمارے یہاں سے گاڑیاں چالو ہوتی ہیں راولپنڈی کے لیے یا لاہور کے لیے، جو کہ تقریباً 4 دن کا سفر ہے. تو ہم ڈرائیور کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ بھائی مہربانی کر کے رات کو سو جانا، 10 بجے صبح 6 بجے تک، صبح 6 بجے نماز پڑھ کے نکلنا اور اس کے بعد آگے سفر کرنا. مگر یہ ایسا نہیں کرتے، رات کو سر رات یا تو موبائل پہ لگے رہیں گے یا پھر گاڑی چلاتے رہیں گے تو بھی موبائل جو ہے وہ ان کے ساتھ لگا رہتا ہے، کھیلتے رہتے ہیں یا اس کی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں یا اس کے. تو میرے امیر سنت سے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کیا ہے مسئلہ اور ان لوگوں کو کیا ہدایت کی جائے؟
اللہ اللہ، موبائل نہیں بھی تھے جب یہ گانے سنتے ہوں گے، دو چار بسیں کھڑی ہو جاتی ہوں تو گپے مارتے ہوں گے آپس میں. بس جب تک پورا مذہبی ذہن نہ بن جائے اس وقت تک کام بنتا نظر آتا نہیں ہے. نیکی والا ذہن بن جائے نا، سنت و بھرا ذہن بن جائے، درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، 5 ٹائم نمازیں پڑھیں ڈرائیور، مکہ مدینہ ہو جائے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے. ڈرائیور خود بھی یعنی وہ مطلب اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور ان سے تو دوسروں کی جانیں وابستہ ہوتی ہیں، تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں بعض ڈرائیور، اندھا دھند چلا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اکیلے نہیں جائیں گے تم وہ ساتھ لے کے جائیں گے، اس طرح کا بھی بعض اوقات ماحول بنتا ہے، اور ریس لگاتے ہیں پتا نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کی جان بھی قیمتی ہے اور دوسروں کی جان بھی قیمتی ہے ظاہر، تو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. اگر آپ بچ بھی گئے تو پھر پولیس لے جائے گی آپ کو، اور وہ پھر آپ کے ساتھ مسئلہ کرے گی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو. اس لیے مطلب بہرحال اور اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے آپ کو مطلب یہ کہ جو ہدایات کی جاتی ہیں وہ سمجھ میں آنے والی باتیں کہ اللہ پاک نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو بالکل اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور رات کو سو جائیں، اٹھ کر اللہ توفیق دے تہجد پڑھیں، با جماعت فجر کی نماز پڑھیں، کسی مسجد کے پاس آپ کی بس ٹھہری ہو وہاں نماز پڑھ لیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھ کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بس کی حفاظت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ خوشی خوشی آپ کا سفر پرسکون ہوگا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور گانے نہ بجایا کریں، بسوں میں گانے بہت بجتے ہیں، اور یہ مطلب بولتے ہیں کہ پیسنجر بولتے ہیں گانے بجاؤ، یہ میرے کو تجربہ ہے اس کا، وہ منع کر دو پیسنجر بولتے ہیں، پیسنجر کیا بولیں گے یار، اپنا ذہن ہی خراب ہے، اپنا ذہن اگر درست ہو نا تو پیسنجر کچھ بھی نہیں کرتے. ایک بار ایک ہوائی جہاز میں ہم نے سفر کیا، وہاں بھی میوزک وغیرہ چلتے ہیں، لیکن جو ان کا وہ ایئر پرسن تھا، ایئر پرسن یہ اس کو بولتے ہیں جو ایئر ہوسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے انڈر میں ہوتے ہیں، ان کا لیڈر ہوتا ہے، تو ہوائی جہاز کا وہ لیڈر تھا، وہ مجھے جانتا تھا، محبت کرتا تھا، تو میں اس ہوائی جہاز میں سفر کیا کسی ملک کا، کیا بتا نہیں وہ کراچی سے کسی شہر کا سفر کیا ہوگا، بات پرانی ہے، تو وہ ماشاءاللہ اس نے بڑا تعاون کیا، تو پتا تھا میرا تو غالباً بغیر بولے اس نے ہوائی جہاز میں میوزک چلنے ہی نہیں دیا، ایک ہی واقعہ ہوا ہے. تو کسی پیسنجر نے ہاں وہ تو کیا نہیں، نہ کسی نے مطالبہ کیا، نہ کسی نے ہوٹنگ کی، نہ شور مچایا، کچھ بھی نہیں ہوا، ہوائی جہاز اڑتا رہا، اپنی منزل پر پہنچ گیا، ہم بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. تو یہ اصل اپنا ذہن، اب اس کا ذہن مجھے دیکھ کر بنا کے نہیں ہونا چاہیے، وہ محبت عقیدت، اس نے زن کہ یہ آدمی میوزک پسند نہیں کرے گا، اس نے احترام کیا، اللہ اس کا مطلب دونوں جہاں میں احترام بلند کرے، اس کی عزت بلند کرے، دل سے دعا نکلی نا، اس نے اچھا کام کیا، ایک برائی سے خود بھی بچا اور مجھے بھی آزمائش سے بچایا. تو اگر یہ ڈرائیور صاحبان کا ذہن بن جائے نا، تو یہ کلینر بھی، یہ اپنے ڈرائیور بھی، ان ڈرائیور تو ہے خود، یہ کنڈکٹر بھی ظاہر ان لوگوں سے نیچے ہی ہوتا ہے، تو یہ ماتحت رہے گا اس کے، اور پیسنجر کچھ نہیں بولتے، بلکہ اچھے بھلے مانس بھی اس میں ملیں گے جو خوشی کا اظہار کریں گے کہ یار چلو گانوں سے جان چھوٹی. ہر فرد گانا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ گانے بجائیں گے تو نوسط رہے گی، اور گانے بجاتے بجاتے خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، موت ہوئی، تو کیسی موت ہوگی وہ. کاش متا نعتیں آپ چلائیں، نعت شریف کے کیسے چلائیں، کس نے منع کیا، اچھی بات ہے، تلاوت قرآن ہو، نعت شریف ہو، مکہ مدینہ لوگ اس کو بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور حادثہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جائے گا، اللہ کرے گا تو، اللہ حفاظت کرے گا آپ کو، شاید پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ورنہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن آقا کی نعتیں چل رہی تھیں، اس کی برکت سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا میرا، پتہ نہیں چلے گا، اور جان آپ کی اور بہتوں کی بچ جائیے. تو میری اس درخواست پر غور کریں، اور جو بس مالکان اور اس طرح کے جو مطلب یعنی کہ اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اگر کوشش کریں گے ان کو نعتوں کی قسطیں یا جو بھی اس کی مطلب اب دی جاتی ہیں اس طرح کی ترکیب بنائیں گے نا، بیانات چلائیں، اور اس سلسلے میں مجلس بھی ہے اپنی جو ٹرانسپورٹ مجلس، ان سے واپس آپ رابطہ کر کے ان سے مطلب کوئی سی چیزیں لے لیں کہ جو مطلب آپ بس میں چلائیں تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی, لوگ سنیں گے, کچھ سیکھیں گے, بیان سنیں گے تو کچھ سیکھ کر اتریں گے, آئندہ آپ کے روٹ کو آپ کی بس کو پسند کریں گے کہ یار اس میں مجھے فلاں سنت سیکھنے کو ملی تھی, اس میں چلتے ہیں. یار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں, جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آ جاتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا اور اللہ پاک سے نہ ڈرتا تھا.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسلمان اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ پاک اس کا ایک درجہ بلند فرماتا اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تم پہ سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک
حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا تقویٰ تین باتوں سے ظاہر ہوتا ہے.
نمبر ایک, جو کچھ نہیں ملا اس کے بارے میں کامل توکل کرنا.
نمبر دو, جو کچھ پاس ہے اس پہ راضی رہنا.
نمبر تین, جو لے گا اس پر خوب صبر کرنا.
فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والا ہوں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں آخری نبی ہوں اور یہ بھی طور فخر نہیں کہتا.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے.
میرے نبی سے میرا رشتہ قلبی تھا اور آئے بھی ہے, لب پہ ناتے پاک کا نغمہ قلبی تھا اور آج بھی ہے.
مجھے مدینہ جانا, دعا کیجیے.
دعا کرے ہم سب مدینے جائیں.
سبحان اللہ, آمین آمین.
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تحادو تحابو, تحفہ دو محبت بھرے گی.
سبحان اللہ,
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بامل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. اور ماں باپ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے, بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تھک گیا پڑھ پڑھ کے. پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ کتنی دیر سے پڑھ رہا ہوں, 3 گھنٹے, پتہ ہی نہیں چلا یار. ویسے پڑھنے کا کوئی ٹائم ہوتا بھی ہے یا نہیں, سوال تو اچھا ہے. امیر اہل سنت سے پوچھتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت, یہ ارشاد فرمائیے کہ سبق یاد کرنے یا اسکول کا کام کرنے کے لیے کون سا وقت سب سے بیسٹ ہے؟
طالب علم کے لیے لازم ہے کہ وہ رات کے ابتدائی حصے اور آخری حصے میں درس و تکرار کا اہتمام کرے. کیونکہ مغرب سے عشاء تک اور رات کے آخری پہر وقت سحر کا وقت نہایت بابرکت ہوتا ہے. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں. بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جو طالب علم مغرب و عشاء کے درمیان اور فجر کے وقت مطالعہ و تکرار میں محنت کرے پھر بھی اگر عالم نہ بنے تو یہ باعث تعجب ہے, اور جو ان اوقات میں محنت نہ کرے اور پھر بھی عالم بن جائے تو یہ بھی باعث حیرت ہے. میرات المناجی, تو یہی وہ اوقات ہیں جن میں دل سکون پاتا ہے, خیالات مجتمع ہوتے ہیں اور ذہن علم کے نور کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے. بس جو طالب علم ان لمحوں کی قدر کرے وہ دراصل اپنے علمی کامیابی کی بنیاد مضبوط کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
محمد ابو بکر اتاری عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, جو شرعی سفر میں حالت تیمم میں نماز ادا کی ہو مقیم ہونے کے بعد ان کا اعادہ کرنا لازمی ہے, اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دے. میرے والدین کی بے حساب بخشش کی دعا فرما دے. جزاک اللہ خیر.
تو وہ تو سفر ہو یا حضر ہو, کہیں بھی شرعی اجازت سے تیمم کر کے نماز پڑھی تو نماز تو ہو گئی, اس کے اعادہ کرنے ریپیٹ کرنے لوٹانے کی حاجت نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شبیر احمد فاروقی, کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ میں میرا کام ہے. میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ جو انجینئرس وغیرہ سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کانٹریکٹرس وغیرہ چائے اور کھانے وغیرہ کی جو آفر کرتے ہیں یا کھلاتے ہیں, تو اس میں ہم سب کو کیا کیا احتیاطیں کرنا چاہیے؟
کوئی گورنمنٹ کا ادارہ آئی ہے, یہ میں پوری سمجھ نہیں پا رہا. مفتی صاحب آپ فرما دیں.
جو آپ سوال غالباً یہ گورنمنٹ ہی کا ادارہ ہے, اس میں آفیسر ہیں کسی طرح کے, اور یہ جو سائٹ ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, تو ان کے سوال میں وہی ہے کہ پورا واضح نہیں ہے, لیکن جو سمجھ آئے وہ یہی ہے کہ ان کو اختیار ہے اس حوالے سے کہ مختلف جگہ پر کانٹریکٹ جو دینا ہوتے ہیں یہ دے سکتے ہیں. تو اب وہ جس جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ ان کو چائے پلا رہے ہیں, کھانا وغیرہ کھلا رہے ہیں, تو اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا احتیاط برتیں. ہیں
وہاں تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کو اسی لیے کھلائیں گے پلائیں گے تاکہ مطلب آپ ان کا کام کر دیں, جو آپ کو ایک اختیارات حاصل ہے نا. تو یہ چائے بھی پلا رہے ہیں آپ کو, بوتل بھی پلا رہے ہیں, تو کھانا بھی کھلا رہے ہیں, تو یہ مطلب رشوت کے زمرے میں آ رہی ہے. حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بخاری شریف میں, ایک جگہ یہ تشریف لے گئے, وہاں کچھ بچے ایک طباق میں ایک تھال میں سیب لے کر کھڑے تھے پیش کرنے کے لیے. انہوں نے پیش کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں فرمایا, کیونکہ یہ خلیفہ وقت تھے نا, تو قبول نہیں فرمایا. تو آپ کو جو ساتھ تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضور کیا تحفہ قبول کرنا سنت نہیں ہے؟ فرمایا کہ سنت تو ہے لیکن تحفہ کب ہے؟ یہ تو رشوت ہے, مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اصل یہ جو دیتے ہیں نا یہ لوگ, تو یہ عہدے کو دیتے ہیں, پرسنالٹی کو نہیں دیتے, فرد کو نہیں دیتے. اس کے عہدے سے یہ فائدہ اٹھا کر کوئی اپنا کام نکلوانا چاہتے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کا پانی بھی نہ پیا جائے ایسے لوگوں کا. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اگر ایسا کوئی شخص کسی کے آفس میں یا کوئی ڈپارٹمنٹ کا آدمی کسی کے پاس بھی جاتا ہے. اب جیسے کہ کوئی بھی ایسا آفس میں آیا ہے, پتہ ہے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے, یا میری انویسٹیگیشن کے لیے آیا ہے, یا ایسے ہی مطلب کہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آیا ہے, اور کوئی ایسے ہی مطلب جیسے عرف کے مطابق کوئی آتا ہے تو یا پانی دے دیں, چائے دے دیں, تو اگر وہ اس کو ایک جنرل طور پر جیسے عرف کے مطابق چائے پانی کی اگر اس کے ساتھ کوئی ترکیب بنتی ہے تو ساتھ بسکٹ بھی دے دیا جاتا ہے, جیسے ہمارے یہاں, یعنی یہ ایک نارمل روٹین کے اندر جو چیز ہوتی ہے, تو کیا اس کو اس سے بھی بچنا ہے؟
پانی تو ایک مبالغہ ہے, اس کا تو پانی بھی نہیں پینا چاہیے, اس کی تو گلی سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. تو پانی تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں بول دوں گا پانی پینے میں سمجھے, لیکن یہ کہ چائے بسکٹ اس میں وہ چالاکی ہو جائیے. عام آدمی کو ہی پلائیں گے نارمل چائے, ان کو پلائیں گے دودھ پتی, عام آدمی کو پلائیں گے سادہ بسکٹ, ان کے لیے لائیں گے کیک رس مثلاً, سمجھے. تو یعنی کچھ نہ کچھ ترکیب ہوگی کہ جس سے یہ بندہ پگھلے اور ہمارے سانچے میں ڈھلے اور کچھ کام دے دے. تو اس لیے مطلب احتیاط بھی اسی میں ہے کہ ان کی چائے نہ پیے. اب بعض صورتوں میں رشوت ہوتی ہے, بعض صورتوں میں مزین تہمت, یعنی کہ وہ تہمت کی جگہ بنتی ہے کہ اس کا لیں گے تو لوگ بولیں گے دیکھا اس نے رشوت لی, اگرچہ وہ رشوت کی صورت میں نہیں آتا. اس کو شاید اس مثال سے سمجھے کہ باپ جج ہے تو بیٹا اس کی دعوت کرتا ہے تو ٹھیک ہے, مطلب تو باپ بیٹے ہیں, تحفہ بھی دیتا ہے تو خدمت تو کرنی چاہیے باپ کی, یہ سب کر رہا ہے, لیکن وہ بیٹے کے پاس, بیٹے کا کیس اب باپ کے پاس فائل ہے جج کے پاس, اب باپ کو بالکل یہ ریڈ الرٹ. تو جو نارملی وہ دعوت کرتا تھا یا جو گفٹ دیتا تھا پہلے بھی, تو وہ تو کھانے لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن اب اگر جب بیٹے کے گھر پہ گئے تو بیٹے نے مطلب یہ کہ پہلے مطلب یہ کہ پولٹری فارم کی مرغی کھلاتا تھا, بٹیر لا کے رکھ دیے, پہلے وہ شوربے والا سالن لاتا تھا, اب یہ کڑھائی گوشت لا کے اس نے رکھ دیا. ایک مثال ہے کہ عمدہ عمدہ کھانے پیش کیے, واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ اب باپ کو یہ بوتل میں اتار رہا ہے کہ میرا کیس ہے اس کے پاس. یا پہلے گفٹ دیتا تھا وہ کم قیمت کی تھی, اب بڑی قیمت کا تحفہ اس نے باپ کو پیش کر دیا, تو یہاں پھر وہی مزین تہمت والی صورت بن رہی ہے. یہ باپ کو بڑا غور کرنا پڑے گا. اس طرح کے تو اتنے مسائل ہیں. اب جیسے کہ کعبہ مشرفہ میں پہلے داخلے کی اجازت ملتی تھی عام لوگوں کو بھی, دروازہ کھلتا تھا, بہار شریف میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. اب یہ کہ جو کعبے کا متولی جو وہاں ہوتا تھا, تو اس کو اگر کسی نے کچھ گفٹ دی, کچھ رقم دی, اور اس نے تاکہ یہ اس کو اندر جانے دے, رش ہوتا ہوگا نا. اب تو خیر بڑے لوگ, سیاسی لوگ یا اس طرح کے لوگوں کے لیے بعض اوقات دروازہ کھلتا ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں کھلتا. تو یہ کہ یہ جو اس کو دیا نا, اس کو بھی بہار شریف میں لکھا کہ یہ رشوت ہے اندر جانے کے لیے. اب اسی طرح اس کو یوں پھر ہم لیں کہ کوئی مزار شریف ہے, بڑے مشہور مزارات بھی ہیں کہ جہاں کافی مطلب لوگوں کی رونق ہوتی ہے, رش ہوتا ہے. اب اس کو مزار میں رات رکنے کے لیے کہ میں کچھ یہاں پڑھوں گا کروں گا اور لوگ چلے جائیں, مجھے آگے جگہ مل جائے رات رکنے کے لیے, یا دروازے بند ہوتے تو میں اندر رہ جاؤں, مثال کے طور پہ. اور اس نے وہ مجاور کی کوئی خدمت کر دی تاکہ وہ مجھے اندر رہنے دے, تو یہ پھر رشوت میں آ جائے گا. یا کوئی بڑا آدمی ہے جس سے ملنا آسان نہیں ہوتا, اس کے جو خادم ہو اس کو گفٹ دینا, اس کو تحفے دینا, اس کا دل میں اترنا, اس دے کر, مال دے کر, تحفے گفٹ دے کر, تاکہ یہ اپنے کو ان تک جانے دے, رکاوٹ نہ بنے, تو یہ پھر رشوت کی صورت بن رہی ہے. اور یہ ہو رہا ہے, عام طور پہ ہوتا ہی ہے, اور لوگوں کو اس مسئلے کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس لیے مطلب یہ کہ کبھی یہ رشوت ہوتی ہے کھلی رشوت, کبھی یہ مزین تہمت. تمہارے لیے دونوں چیزیں جو ہے نا یہ گناہ کے کام ہیں, تو اب لے لیا تو یہ اسی کو لوٹا دے. رشوت میں تو اسی کو لوٹانا فرض ہو جائے گا, توبہ تو فرض ہے ہی, لوٹانا اسی کو ہے. اب وہ زندہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دے دے, جس نے دی ہے رشوت اس کے وارثوں کو دے دے, وارث بھی زندہ نہیں رہے یا مل نہیں رہا یا پتہ نہیں ہے کس سے لی تھی, تو اب ایسی صورت میں وہ رقم جو ہے وہ ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں فقیر مسکین, ایسوں کو دے دے توبہ بھی کرے. جو رشوتیں لیتے ہیں یہ بس اللہ رحم کرے, دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ہم جیسوں کی باتیں سن کر ہنستے ہوں گے. اب دیکھو قیامت کے دن کون ہنستا ہے کون روتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہنستا بستا رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ رشوت ہضم نہیں ہوتی, آج نکل جائے تو اچھا, کل پھر یہ پھندا ڈالے گی. صحیح کا جو بھی رشوت لیتے ہیں وہ بالکل احتیاط کریں, اور جن جو کام جن کو یعنی کہ حالات دیا لکھا ہے اس کو کوئی قہر و تسلط حاصل ہے کسی کام پر کہ یہ ابھی کر دے گا یا آئندہ یہ کام آئے گا, ایسے شخص کو کچھ دینا, یہ اس طرح کی تعریف رشوت کی بیان کی ہے فتح و رضویہ شریف میں. کام وہی کہ جو جیسے کہ یہ خاص کر یہ گورنمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, ان کو بھی غالباً پتہ نہیں ہوتا ہوگا. پولیس اس میں ٹھیک ٹھاک مبتلا ہوتی ہے, اسی طرح جو گورنمنٹ کے دیگر ادارے ہوتے ہیں یہ بھی ٹھیک ٹھاک اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے یا اس طرح کے جو بھی ادارے ہیں نا, کہ ان سے لوگ ان کی دعوتیں کریں گے, خصوصی دعوتیں کریں گے ان کی, اور کھلائیں گے پلائیں گے, مینٹیننس کروا دیں گے, کوئی چیزیں گھر پہ بھیج دیں گے, اے سی لگوا دیں گے, ریٹرن ٹکٹ دے دیں گے, اور اس طرح کر کے یہ ان پر ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کرتے ہوتے ہوں گے, اور بعد میں کروڑوں روپے کا اپنا جو غبن ہے نا اس پہ پردہ ڈلوا لیتے ہوں گے, جو کام نکلوا لیتے ہوں گے. دنیا بہت مطلب بہت بگڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے, اور اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری. علم اصل نہیں ہوتا, معلومات ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کچھ عرصے پہلے کسی نے مجھے رقم دی, میں اس کو جانتا تھا, رویا دھویا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, دل سے دے رہا ہوں, مگر مجھے پتا تھا کہ اس کو مجھ سے کچھ کام نکلوانا ہے, سمجھے. تو یہ مطلب اسے جیب میں ڈال گئے, میرے چلا گیا روتا ہوا. اب آدمی پگھل جائے یار اس میں, تو میں نہیں پگھلا, میں سمجھ گیا تھا, میں نے مطلب پھر میں نے واقعی اس کی شرعی رہنمائی لی کہ ایسی سی بات ہے, اس کو فلاں فلاں مجھ سے کام نکلوانا ہے, مجھے پتا ہے. اب یہ یوں کر کے آیا اور اس طرح مجھے, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں رکھ سکتے. وہی میرا جو ذہن تھا اس کو نہیں رکھ سکتے. پھر میں نے وہ رقم بہرحال واپس بھجوا دی, رقم بھی تھی کہ کبھی اس نے دی بھی نہیں, میں تو برسوں سے جانتا تھا اس کو کہ آج کیوں دی اس نے, جب گوٹ پھنسی یا کام پڑا ضرورت پڑی ایسا کام نکلوانے کی اس کے لیے. تو یہ اب کیا یہ اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اعلی حضرت کا فیضان جاری ہوا کہ کچھ مطالعہ یا کچھ علماء کی صحبت, تو یہ سمجھ پڑ گئی کہ یار یہ اپنے کو رکھنے کا نہیں, بھلے روئے یا آنسو نکالے یا خون نکالے, یہ اپنے یہ رقم اپنے لیے جائز ہے نہیں. یوں بھی ہوتا ہے, مطلب آدمی پھنس جاتا ہے. تو علم جو ہے نا, علم یہ علم سمجھو ڈھال ایک, جو علم دین اللہ کی دیوی توفیق کے ساتھ ہو تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے بعض اوقات بچا لیتا آدمی کو. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے, حب جاہ سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟
حب جاہ ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہوا نا, حب معنی محبت, جاہ معنی عزت شہرت, واہ واہ. تو محبت لوگ مجھ سے یعنی کہ عزت چاہ, محبت نہیں عزت, عزت شہرت واہ واہ, تو یعنی کہ لوگ میری عزت کریں یہ خواہش, میری واہ واہ ہو, میں لوگوں میں شہرت حاصل کروں یہ محبت جو ہے یہ خطرناک ہے, یہ حب جاہ ہے. اور حدیث پاک میں کہ مطلب بھوک کا دو بھوکے بھیڑیے یا دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب جاہ و مال نے, عزت و شہرت اور مال و دولت کی محبت ایک مسلمان کے دین میں مچاتی ہے. یہ دین میں تباہی مچانے والا فعل ہے, اور اللہ پاک رحم کرے ہمارے حال پر کہ اس میں جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا, باقی تو کیا کہوں میں, بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے اور پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میں حب جاہ کے لیے کر رہا ہوں. اتنی بڑی مصیبت ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اللہ پاک بچائے, ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اب جیسے کہ ویسے میں نے نعت نہیں پڑھنی, ہاں اگر مدنی چینل والے بلاتے ہیں تو ٹپ ٹاپ کے ساتھ میں نے اس بند سمجھ کر جا کر نعت شریف پڑھنی ہے. ویسے داؤد اسلامی کے لیے کوئی اچھے بول نہیں بولنے, لیکن یہ کہ مائک لے کر کیمرا کھڑا ہے اور وہ تاثرات لیے جا رہے ہیں, تو چونکہ پتا ہے کہ مدنی چینل پر چلنے ہیں, بڑے نپے تلے محتاط انداز میں بندے نے بولنا ہے. انما الاعمال بالنیات, کسی پر بدگمانی نہ کی جائے, لیکن یہ اپنے اوپر غور کرے کہ اس میں حب جاہ کا جو ہے نا حساب کتاب بہت زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بیان کرنے میں تھوڑے آدمی ہو تو بیان ہوتا نہیں ہے, زیادہ آدمی ہو تو بیان ہوتا ہے, اور مائک ہو تو مائک پھر اچھا ہو, ایکو ساؤنڈ ہو تو اس پہ مطلب بولنے میں مزہ آتا ہے. نعت شریف بھی اسی طرح ایکو ساؤنڈ کے بغیر مجھ سے پڑھی نہیں جاتی, ایکو ساؤنڈ چاہیے, گیدرنگ چاہیے. اب میں چونکہ بڑا نعت خوان ہوں, میں جلدی جاؤں گا تو مجھے مائک پر جلدی کھڑا کر دیں گے, یہ تو بات تو بنے گی نہیں. تو جانا ہی میں نے لیٹ ہے تاکہ محفل پک ٹائم ہو اور محفل جو ہے نا عروج بام پر ہو اور بالکل گرم ہو, تب ماں بدولت جائے اور نعرے لگیں اور پھر یہ کہ سو ان سو. یعنی یہ جس کی یہ نیت ہے خرابی اس میں, جس کی نیت نہیں ہے اور اگر یہ غور کرے کوئی سمجھائے تو غصہ آ جائے. یہ بھی تو ہے نا, ایسا مجھے ایسا سمجھتے ہو, میں تو آقا کی سناخانی کر رہا ہوں, آقا کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہوں. سناخانی کرنی ہے تو کر دروازہ بند, نکلے گی آواز نہیں نکلے گی. وہ آقا کی سناخانی کرنی ہے نا, آقا تو سن رہے ہیں. کیا مائک پہ سنیں گے, ایکو ساؤنڈ پہ سنیں گے, اسکرین پہ سنیں گے, سوشل میڈیا کے پیج پہ سنیں گے؟ یعنی یہ غور کرنا ہے کہ ہاں میں اکیلے میں بھی پڑھتا ہوں, اسکرین پر بھی پڑھتا ہوں, تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. تو یہ ہر فرد نے, میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے کہ آپ مطلب یعنی کہ جب کیمرا آتا ہے تو آخر یہ یوں یوں کر کے سیٹ ہو کر کاہے کو بیٹھتے ہیں, اور دوسرا آتا ہے کوئی بیچارہ غریب سیکھنے کے لیے تو یوں پھیل کر کیوں بیٹھتے ہیں کہ یہ میری جگہ تنگ نہ کرنے پائے. واٹ از دس, کیا ہے؟ ایک بول رہا ہے, دوسرا خماخا کے کھڑا ہوا ہے, دو ادھر کھڑے ہوئے ہیں, ایک ادھر سے چہرہ نکال رہا ہے, تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کیمرے میں آنا چاہتا ہے نا کہ میں اسکرین پر رہوں گا, میں چمکتی حب جا کر یہ بھی نہیں ہے تو واٹ از حب جا, یہ کیا ہے؟ تو یوں مطلب اس میں ابتلاء عام جیسا ہو گیا ہے کہ یہ کہ مطلب بہت لوگ مبتلا ہیں, بہت ہی مبتلا ہیں. وہ مطلب کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں, مذہبی طور شعبے سے یا دنیاوی شعبے سے, اللہ پاک بس ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دل میں حب جا کی محبت نکال دے, ورنہ اپنے تو بس میں نہیں ہے اس سے بچ کر نکلنا. اور حب جا کتنی بری چیز ہے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 6499 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شہرت طلب کرے گا, شہرت یعنی مشہوری, جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی, یعنی اس کے عیب مشہور ہوں گے, اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ پاک اسے اس کا بدلہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے باپا جات، لوگ جب عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو پھولوں کے ہار اور خوشیوں کے ساتھ رخصت کیے جاتے ہیں، واپسی پر بھی انہیں محبتوں سے استقبال ہوتا ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے آپ جاتے وقت بھی رو رہے ہوتے ہیں، واپسی پر بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور جب ذکر مدینہ ہوتا ہے تو دل بھر آتے ہیں. مدینہ تو رحمت و سکون خوشبوؤں کی سرزمین ہے، جہاں ہر گلی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں بسی ہیں، تو پھر یہ رونا کیسا.
اللہ اکبر. یاد مدینہ میں رونے کے تعلق سے غالب بنیا سوال ہوا ہے کہ اس میں یہ رونا کیسا، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہیں، تو یہ رونا بھی ظاہر ہے کہ وہ گریہ رحمت کہہ لیں اس کو، گریہ الفت کہہ لیں، کہ جس سے محبت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد کسی کا باپ سفر کر کے آئے تو اولاد سے ملے تو وہ رو پڑتا ہوگا، تو باپ تو اولاد رو پڑتی ہوگی، حالانکہ تو ابھی تو وصل، تو یہ خوشی کے آنسو یہ کہے جاتے ہیں. بہرحال یہ کہ مدینہ پاک تو ایک مطلب محبت جس کو ہو، تو محبت کا جب ایک دم غلبہ ہو جائے، بہت زیادہ بڑھ جائے، محبت جب بڑھتی ہے تو عشق کہلاتی ہے، زیادہ محبت، ٹھیک ہے نا، تو اس عشق میں بعض اوقات یہ کہ ایک آنسو آتے ہیں. حضرت امام بوسیری رحمت اللہ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، مولا یا صلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ کلام جگ مشہور ہے، اور جو بھی مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو اس کلام میں ایک شعر ہے، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب يعترز اللذات بالالم، یعنی کہ جی ہاں مجھے کسی کی یاد آئی، کسی سے مراد یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے جس سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی، اور محبت لذتوں کو درد، محبت لذتوں کو درد میں بدل دیتی ہے. جب یہ کہ محبت اور بڑھتی ہے، خوب بڑھتی ہے، تو اس میں ایک درد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے روتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ہمارا بہت کچھ وابستہ ہے، دین ایمان سبھی وابستہ ہے، اور ہماری نجات بھی ان کی شفاعت سے ہونی ہے، ان کے کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے، بخشے جائیں گے، عذاب سے چھوٹیں گے، تو قبر میں بھی ان کا جلوہ ہوگا، اور ان کے صدقے میں، ان کی نگاہ رحمت سے ہمارا ایمان سلامت رہے گا، تو ایمان سلامت لے کر ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے. بہت سارے معاملات ہیں، تو انہی کے دامن میں ہمیں قیامت کے دن بھی پناہ ملے گی، کہ اگر انہوں نے پناہ نہیں دی، انہوں نے اگر نظر ہٹا لی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. تو اس طرح مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ہمیں نظر سے گرائیں، وہ تو ہمیں انشاءاللہ اپنے قدموں سے لگائیں گے. ان سے بڑی محبت ہیں، اس کے ہزاروں وجوہات ہیں، کروڑوں وجوہات ہیں کہ ان سے ہمیں کیوں محبت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ایسی محبت جن سے ہو، تو ان کے شہر میں جائے اور ان کے قریب جائے، ان کے دربار میں جائے، تو اگر رونا نہ آئے تو پھر اس بات پر روئے کہ رونا آیا کیوں نہیں. یہ قلبی کیفیات ہوتی ہیں جو آنکھوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہیں، بعض اوقات آنکھوں کے ذریعے ظاہر نہیں بھی ہوتی، تو قلب جو ہے، دل ہے، وہ مطلب روتا ہے، اس پر ایک سوز کی کیفیات ہوتی ہیں. اس لیے مطلب رونا جو ہے نا، یہ تو ہونا ہی چاہیے محبت میں، پیار میں. ماں بھی بچوں کے لیے روتی ہے نا، بچے کو بخار آتا ہے تو روتی ہے، بیمار ہوتا ہے تو روتی ہے، رات کو اگر بچہ ہے کچھ نکل گیا آگے پیچھے دیر لگا دی تو روئے گی، اگر مدرسے سے آنے میں دیر کر دی تو روئے گی کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا، کیوں نہیں آیا ابھی تک. تو یہ کیا محبت میں روتی ہے نا، تو اس طرح ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روئیں تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر, مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. مدینے جائیں تو بھی روئیں اور واپسی ہو تو بھی روئیں. جائیں تو ایک بھی ہوتا ہے نا, کب جائیں جا تو رہے ہیں لیکن قلیل مدت کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے. مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, کہ ہم گئے ہیں تو وقت بس پلٹنا بھی پڑے گا. بقی شریف میں جگہ مل گئی تو ذہن نصیب, ورنہ تو واپس پلٹنا پڑے گا. تو مدینے پہنچے تو ساتھ آیا غم جدائی کا, ہم اشک بار ہی پہنچے تھے اشک بار چلے. وصل کی دو گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے, پھر مدینے کی جدائی ہو جائے گی. دو گھڑیوں کے لیے, دو سانسیں لینے کے لیے مدینے پہنچے. یہ محاورہ ہے کہ بہت کم ہم مدینے کے لیے, بہت کم وقت ملا ہمیں, پھر واپس پلٹنا پڑے گا. تو یوں مطلب یہ ملی جلی کیفیات اس شاک کی ہوتی ہوں گی. تو اس طرح یہ روتے ہوں گے اور ہمیں بھی رونا چاہیے, اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
وفا کے بیکر عطا کے مظہر, احد کے والی جناب حمزہ. وفا کے بیکر عطا کے مظہر, احد کے والی جناب حمزہ. ہے زینت مسند شہادت بشارت جناب حمزہ.
ابھی اتفاق یہ ہوا کہ امیر سنت نے پانی کی بوتل مانگی اور اسلام بھائی نے پانی کی بوتل دے دی. اچھا امیر سنت پانی کی بوتل کھول رہے تھے تو میں نے حضرت سے عرض کی کہ حضور آپ کا تو روزہ ہے, تو توجہ گئی کہ ہاں میرا تو روزہ ہے. اب اس پر میرے ذہن میں ایک سوال آیا, اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد نہ ہو اور وہ پانی پی رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو, اور دیکھنے والے کو پتہ ہے کہ اس کو لگتا ہے روزہ یاد نہیں ہے, تو کیا اسے یاد دلانا چاہیے کہ حضور آپ کا تو روزہ ہے, کہ اسے کھانے پینے دینا چاہیے؟ کیونکہ ایسی صورت میں اگر وہ کھا بھی لیں گے روزہ یاد نہیں ہے تو ان کا روزہ بھی نہیں گیا اور کھا بھی لیا. حضور ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے؟
آج اصل وہ مدینہ منورہ میں ہیں الحمدللہ, اور پیر شریف بھی ہے جی, تو تقریباً سارے سائیں بھائیوں نے جو ہمارے ساتھ ہیں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے. اچھا دینے والا بھی روزہ دار ہے, اس لیے ڈھونڈ کے دی مجھے پانی کی بوتل. میں تو وہ نہ پی لیتا, مجھے ہوش ہی نہیں تھا, ورنہ وہ بھول میں کھا پی لے گا روزہ تو اس کا ہو جائے گا, روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اس کو یاد دلانا واجب ہے. اور اگر ایسا شخص ہے کہ جو کھائے گا پیے گا نہیں تو روزہ پورا کر نہیں سکے گا, تو اس کو بہتر یہ کہ یاد نہ دلایا جائے, کیونکہ بھول سے کھانے پینے سے اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا. تو یہ کہ اس کا روزہ بھی ہو جائے گا اور اس کو طاقت بھی آ جائے گی روزہ پورا کرنے کی. خیر میں الحمدللہ اس طرح کی میری کیفیت نہیں ہے کہ میں کھاؤں پیوں نہیں تو روزہ پورا نہیں کر سکتا.
میری الفت مدینے سے یوں ہی سگی,
الحمدللہ ہماری خوشبختی کی معراج کہ اس وقت ہم مدینہ منورہ میں ہیں. ہاں سچ مچ مدینہ شریف میں, اور احد پہاڑ اپنے جلوے لٹا رہا ہے, اور یہ میری بائیں طرف ایک مسجد ہے, مطلب اس کا نام ہے مسجد فصحا, جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر چند نمازیں پڑھی ہیں روایتوں کے مطابق, اور آپ کا جو زخم مبارک تھے وہ بھی یہاں دھونے کی روایت ہے. یہ بہت مبارک مقدس پرسوز مقام
مکہ
مکرمہ کی طرف رخصت ہو رہے ہیں. مدینہ چھوٹ رہا ہے, عمرے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انی اريد العمرۃ فیسرها لی وتقبلها منی واعنی علیها وبارک لی فیها نویت العمرۃ واحرمت بها للہ تعالی. اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں میرے لیے اس سے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرمو اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرمو اور اسے میرے لیے بابرکت فرمو. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك.
ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے شب آخری طیبہ کی میرے سر سے کھڑی ہے
در سے غلام آپ کے سر کو اٹھا کس طرح در سے
छूट चुकी फूल खिलाए इस तरह आप के दर की हाजरी
اس طرح چھوڑ بسل بسل روح میں کیسل بسل صبرو قرار ہے ادیب روح ملا اس طرح صبرو قرار ہے ادیب روح ملا اس طرح سر کو اٹھائیں اس طرح چھوڑ کے آپ کا دیا جائیں تو جا
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
کوشش کی جاتی ہے کہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں یاد مکہ اور مدینہ کے عنوان پر کچھ مناظر دکھائے جائیں. ظاہر سے ہمیں ہمارے دل میں مکہ مکرمہ کی مدینہ منورہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور بار بار جانے کا دل بھی کرتا ہے اور مدینے سے دور رہنے کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے.
میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور تیبا سے میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا دور تیبا سے میرا دل مجھ سے مدینے میں
بلا لو پھر مجھے شاہ
پرو مدینے میں آقا بلا لو پھر مجھے مدینے میں مٹتے جگہ پر کے عالم مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں آ جاؤ گنہگارو مدینے میں بلا لو مجھے شاہ بدروے مدینے میں میں پھر روتا ہو
آنا جانا سرکار کی گلی میں. اللہ پاک بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے اور ہمیں اس انداز کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ویڈیوز آپ کو دکھائی جاتی ہیں اس میں کئی نیتیں بنتی ہیں اور بنانی بھی چاہیے کہ اور ایک نمایاں نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ چونکہ لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ماننے والے ہوتے ہیں تو ایک تو ذوق بڑھتا ہے, شوق بڑھتا ہے. اور بعض ہوتے ہیں جو کوئی مجبوری نہیں ہوتی مگر پھر بھی نہیں جا رہے ہوتے, تو ان کو ہو سکتا ہے کہ جانے کا کوئی کرنٹ مل جائے, کوئی تڑپ مل جائے کہ ہمیں بھی حج کرنا چاہیے, یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. اور ویسے بھی مدینے کی یاد میں تڑپنے کا جو لطف ہے, جو سرور ہے, جو ذوق ہے, جو شوق ہے, اور اس کی جو ایک اپنی لذت ہے, ہے نا, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, کیا شعر ہے نا, اے عشق تیرے صدقے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابھی آپ نے ایک بڑا خوبصورت منظر اس ویڈیو کلپ میں یہ بھی دیکھا کہ یہ پیر شریف اور مسجد نبوی شریف سے ہی یہ واپسی کا ایک منظر ہے, اور اس واپسی کے منظر پر یہ تھا کہ الحمدللہ امیر نے فرمایا کہ روزے سے تھے, اور یہ پھر جو ویڈیو بنی پانی کے تعلق سے, تو یہ الحمدللہ آپ کو دیکھا. یہ بہت خوبصورت ایک وقت تھا اور بڑا ہی دلچسپ یہ منظر ہوا. امیر سنت کو یہ سارا معاملہ ایک بار پھر آپ کی توجہ میں آ گیا ہوگا, اور وہ بڑا ایک خوشگوار لمحہ گاڑی کے اندر یہ ہوا, اور اس کو پھر ہم نے کیمرے میں الحمدللہ بند کر لیا.
اچھا, امیر سنت کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ جو روزے کا یاد دلانا ہے, یہ صرف کمزور جو بڑھاپے میں شخص ہو, بوڑھا شخص ہو, اسی کو یاد دلانا ہوتا ہے, یا اگر نوجوان بھی کمزور ہے تو اسے بھی یاد نہ دلائیں, ایسا ممکن ہے؟
باہر شریعت میں ہے بھول کر کھایا یا پیا وغیرہ, روزہ فاسد نہ ہوا, انہیں نہیں ٹوٹا, خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل. اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں, مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزے دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا, یعنی ٹوٹ جائے گا, بشرطے کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال یعنی کھانا پینا مثلا پایا گیا, یہ افعال واقع ہوئے, یعنی مثلا کھا لیا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر یاد دلانے کے بعد نہیں کھایا پیا, پہلے کا جو کھایا پیا تھا وہ معاف ہے کیونکہ اس کو یاد ہی نہیں تھا نا. کسی روزے دار کو ان افعال میں یعنی کھانے پینے وغیرہ میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے. یاد نہ دلایا تو گناہگار ہوا, مگر جبکہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا, اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا, اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا. تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے. بعض مشائخ نے کہا جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں, مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے کہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور, اور اصل حکم یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں بلکہ ضعف یعنی کمزوری کا لحاظ ہے. لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں, اور بوڑھا قوی ہو تو یاد دلانا واجب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ السلام اور مکاتب العالیہ کے جو سفر عمرہ اور حاضری مدینہ کے جو ہم مناظر دیکھ رہے ہیں, اس کا پورا مکمل پیکج امیر علیہ السلام اور مکاتب العالیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہے, اور واٹس ایپ چینل مولانا الیاس قادری اس پر بھی یہ لنک شیئر کر دیا گیا ہے. آپ کو کیو آر کوڈ نظر آ رہا ہے, اس کو اسکین کر لیں تو اس کو فالو بھی کر لیں. مزید بھی امیر السنت دار مکاتب العالیہ کے شارٹ کلپس ویڈیو کلپس وغیرہ اس میں آتے ہیں, اس کو فالو کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں. سیدی, یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج کل کسی کو نماز کا صحیح طریقہ بتائیں, مثلا ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں یا سجدہ کیسے کرنا ہے, تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے تو نیتوں کو دیکھنا ہے, نماز چاہے جیسے مرضی پڑھو, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟
بے وضو بھی پڑھ لو, کعبے کو پیٹ کر کے پڑھ لو, دل میں پڑھ لو, جو مطلب طریقہ کار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, پھر اس کا کیا ہوگا, اس کو فالو کون کرے گا؟ یہ عوام الناس ہیں. مجھے تو ایک بہت پہلے ایک صاحب سے واسطہ پڑا تھا, ان کے پیر صاحب جو تھے وہ غالباً یا کسی بزرگ سے وہ متاثر تھے, وہ تھے شیوڈ لیکن وہ ان سے بہت متاثر تھے. ان کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ داڑھی انہوں نے نہیں رکھی تھی, ان کی داڑھی تو دل میں, وہ دل میں داڑھی ہے تو ٹھیک ہے, کیا کر سکتے ہیں, دل میں نماز بھی پڑھ لے, دل میں روزہ بھی رکھ لے, مال بھی نہیں نکلتا سر, دینا نہیں تو وہ دل میں زکات دے دیا کرے, وہ جمع کرتا رہے, بدن کو کھلاتا رہے اور دل میں سب کچھ کرتا رہے. تو یہ مطلب عوامی عجیب و غریب, غریب و عجیب یہ باتیں ہوتی ہیں. اور بعض اوقات جو یہ اس طرح کے جو فقیر ہوتے ہیں نا, جو مطلب کہتے ہیں ہم فقیر ہیں, ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, تو وہ مطلب اس طرح کے لوگ جو ہے نا اس طرح کے شوشے چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کے جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ ان کو لے لیتے ہیں اور یہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جو ظاہری کام ہے وہ سب ظاہری کرنے پڑیں گے. حج دل میں نہیں ہوتا, سمجھے, خواب میں بھی نہیں ہوتا. حج میں باقاعدہ احرام وغیرہ باندھ کر میدان عرفات جانا پڑے, ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جانا ہوگا, لاکھوں روپے خرچ بھی کرنے پڑیں گے. جی ہاں, خالی بیٹھے بیٹھا حج نہیں ہو سکتا. تو جو بھی اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا, جو واجب کیا, تو یہ سب مطلب یہ نہیں کہ وہ فزیکلی کرنا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں معظم علی اتاری ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گوشت والی جگہ سے, کھانے پینے والی جگہ سے کوئی چیز کھائے, بعد میں اس کو پتا چلے کہ یہ حرام ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
مفتی صاحب سوال آپ دوہرا دیجیے.
ہوٹل وغیرہ پہ کھانے کے حوالے سے کہ کھانا پینا کر لیا, اس کے بعد پتا چلا کہ جو کھایا ہے وہ حرام ہے,
کھانے کے بعد پتا چلا حرام ہے,
جی,
تو اس کا تو بظاہر تو کوئی قصور تو ہے نہیں. کیا حرام ہے؟ شراب پی تو سمجھ میں تو آئے گی نا کہ شراب ہے. گوشت حرام تھا بالفرض, کوئی ایسے جانور کا تھا جس کو کھانا حلال نہیں ہے, وہ گوشت اس نے پتا نہیں تھا اس نے کھا لیا, تو اب اس پر تو کیا حکم لگے گا؟ مسلمان کے یہاں سے کھایا تھا اس نے. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟
اصل میں وہ تو ٹھیک ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر اس نے اپنے طور پہ کھایا تھا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں حلال کھا رہا ہوں, اور کوئی اس نے بے احتیاطی نہیں برتی تھی, یعنی بعض مقامات ہوتے ہیں جہاں احتیاط برتنا ہوتی, جیسے آپ نے بھی اشارہ دیا مسلمان کے یہاں کھا رہا ہے, تو لیکن اب کھانے کے بعد جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو پتہ چلا جسے سوال میں کہا گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی قصور ہے نہیں, کہ جب اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا چیز کھا لی ہے. لیکن غالباً سوال میں سمجھ ہی آ رہا ہے اس کو کہ اس کو کسی نے کہا کہ یہ حرام ہے, یعنی پہلے کھا لیا اس نے, کھانے کے بعد اس کو کسی نے کہا کہ یہ حرام ہے, جو کھلانے والا تھا اسی نے کہا یا کسی اور نے کہا اس کو؟
وہ کہا بھی یا مذاق کیا, کنفیوز کیا, اب اس کا بھی کہنے والے کا اعتبار, اب وہ کھا ہی چکا ہے اور اپنا کوئی اس کا اس میں بےچارے کا قصور ہی نہیں ہے, اب اس پر حکم یعنی کیا گناہ تو ہوگا نہیں, اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ توبہ کرے, توبہ بھی واجب نہیں ہوگی اس پر. اب ایسے موقع پر سچی بات ہے کہ اگر کوئی بھول سے کھا بھی لیا تو غالباً اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ بےچارا کنفیوز ہوگا, سچ ہو تب بھی کہا روز روز یہ چیز کھائے گا, یہ بتانا تھا تو کھانے سے پہلے بتا دیتے, اگر آپ کو یقینی معلوم تھی یہ بات کہ یہ حرام ہے یہ کھانا. پہلے سے بتا دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبعی, ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان اللہ,
سبحان اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
لا الہ الا اللہ,
لا الہ الا اللہ,
الحلیم الکریم,
الحلیم الکریم,
سبحان
اللہ,
رب السماوات,
رب السماوات
السبعی,
السبعی,
ورب العرش العظیم,
ورب العرش العظیم,
صلوا للحبیب
صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, کسی مشکیزے یا گلاس میں بوٹل وغیرہ کے اندر زمزم کا پانی اور نارمل پانی مکس ہو تو کیا اس پانی کا بھی وہی ادب ہوگا جو زمزم کا ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی ہم نے کھڑے ہو کر پینا ہوگا یا بیٹھ کر پیئیں, سنت کیا ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اس کی برکتیں بھی ہمیں زمزم کی ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ برکت کے لیے اپنے گلاس یا کسی بھی ایسے باٹل کے اندر وہ چند قطرے زمزم ملا دیتے ہیں, کیونکہ زمزم اتنا ہوتا نہیں ہے پاس اور دیر تک استعمال کرنا ہوتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
پانی کا ایک قطرہ پورے کولر میں ڈال دیا نارمل پانی میں تو وہ سارا پانی جو ہے وہ بابرکت ہو گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کا ادب بھی کرنا ہے, تاہم پینا بیٹھ کر ہی ہے. کھڑے ہو کر پینا کب ہوگا؟ جبکہ آدھے سے زیادہ آب زمزم ہے, تو اب پانی کھڑے کھڑے پیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کاشان مدنی عرض کر رہا ہوں. پیارے امیر سنت, بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے, اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے میں لگ جاؤ گے تو اپنی خوشیاں کھو بیٹھو گے. ایک طرف یہ انداز ہے اور دوسری طرف اپنے دل میں مسلمان کی ہمدردی, مسلمان کی دل جوئی, خیر خواہ یہ امت کا درد. اور ایک انداز ہم نے امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ کا بھی دیکھا ہے کہ آپ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں, تو یا مرشدی اس حوالے سے تربیت فرما دیجیے کہ کیا ہمیں واقعی ہر کسی کو خوش نہیں کرنا چاہیے؟
اللہ توفیق دے مجھے بھی کہ میں مسلمانوں کو خوش کروں. اس میں یہ کہ جائز طریقے پر خوش کر رہا ہے, ہر کسی کو تو خوش کر ہی نہیں سکتے نا. جیسے کہ مطلب اب کوئی کر ہی گناہ رہا ہے اور اس گناہ میں ہمارا تعاون چاہتا ہے اور ہم تعاون کریں گے تو خوش تو ہوگا, لیکن اب اس کو خوش کرنا نہیں ہے نا, بلکہ اس کو مطلب یعنی کہ ہم کو نیکی کی دعوت دینی ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے سے اس کو برا لگتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ناصحا مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے. تو خوش کرنا ہے تو بالکل جائز طریقے پر خوش کرنا ہے, چاہے ایک کو کریں, چاہے سو کو کریں, چاہے ہزار کو کریں, چاہے لاکھ کو کریں, جتنوں کو کریں گے اتنا ثواب بڑھے گا آپ کا. یہ غلط ہے کہ مطلب جائز طریقے پر بھی سب کو خوش نہ کیا جائے, یہ کسی کے بس لفاظ ہی معلوم ہوتی ہے, باقی سب کو خوش کریں تو اچھا ہے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کو بندہ خوش کر پائے, وہ الگ بات ہے. اب کسی نے کہا کہ لاکھ روپے دو, اب وہ لاکھ روپے دیں گے تو خوش تو ہوگا, اپنے پلے ہیں کتنے. اور ایک نے کہا یار 50 روپے دو, اب 50 روپے دینے کی حیثیت ہے, 50 دے کر خوش کر دیا اور لاکھ والے سے معذرت کر دی تو خوش تو نہیں ہوگا, کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے نہ کہ لاکھ لائیں کہاں سے. ایک مثال ذہن میں آئی تو میں نے عرض کی ہر فرد کو بندہ خوش نہیں کر سکتا. میرے پاس مکان نہیں ہے, ذرا وہ آپ فٹ پاتھ پر آؤ چابی دے دو, میں آپ کے گھر پہ رہا کروں گا. کرے گا وہ خوش, گھر چھوڑ دے گا, ظاہر کون چھوڑے گا. وہ تو انصار تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کہ جنہوں نے سارا اپنا جو بھی تھا وہ آدھا آدھا بانٹ دیا تھا مہاجرین کو. یہ بھی تو انصار کہلائے نا, انصار مانے مدد کرنے والے. تو یہ اسی لیے انصار کہلائے کہ مہاجرین جب مدینہ طیبہ آئے مکہ مکرمہ سے تو سب نے اپنا جو بھی تھا وہ اپنے مہاجر بھائی کو آدھا 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 دے دیا. یہ ان کا دل تھا. ہم لوگ تو مطلب لینے والے لوگ ہیں کہ لے لیں جس طرح بھی کسی کا ملے. لوٹ مار لگی ہوئی ہے نا, تاجر بھی لوٹ رہا ہے, ملازم بھی لوٹ رہا ہے, سمجھے, جس کو دیکھو مطلب گھر بھرنے میں مصروف ہے. یہ ایک مبالغہ ہے اور یہ جنرل بات کر رہا ہوں, باقی اللہ کے بندے غریبوں کی مدد کرنے پر بھی تلے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے لوٹ مار کر رہے ہیں. بہرحال یہ کہ ہمیں جتنا ہو سکے مسلمان کو خوش کرنا چاہیے. میرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف تو مت دو, میں اس طرح کہا کرتا ہوں عام طور پہ. اور خوشی کی بھی بات کرتا ہوں تو حدیث پاک میں کہ فرائض کے بعد افضل عمل کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے یا کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے, اس مضمون کی حدیث پاک موجود ہے. تو مسلمان کا دل خوش کرنا, بلکہ جانور کا دل خوش کرنا, یہ بھی ثواب کا کام ہے. جانور کو ہم کبوتروں کو مثلا دانے دیں گے خوش ہوگا, بدعائیں دے گا, دعائیں دے گا کہ آپ نے اس کو خوش کیا. یہاں جانور دعا بھی دیتا ہے, بدعا بھی دیتا ہے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام وہ بارش کے لیے دعا کے لیے نکلے, وہ ساتھیوں کو لے کر, کچھ احباب کو لے کر, وہ ایک جگہ دیکھا آپ نے کہ چونٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور آسمان کی طرف اس کے پاؤں ہیں, اس کا الٹا ہی ہوگا پیٹھ کے بل, وہ لیٹی ہوئی ہے آسمان کی طرف اس کے پاؤں ہیں. اللہ کے نبی تھے, یہ جانوروں کی بولیاں جانوروں کے دل کی باتیں بھی سمجھ لیتے تھے, تو اللہ کی عطا سے یہ سمجھ گئے. اور انہوں نے مطلب فرمایا کہ چلو اب یہ چونٹی دعا کر رہی ہے, پانی مانگ رہی ہے, اور وہ کیا دعا مانگ رہی تھی, وہ عربی دعا بھی وہ روایت میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح دعا کر رہی تھی پانی کے لیے. تو الحمدللہ سلیمان علیہ السلام نے کہا, فرمایا کہ اب چلو ہم چلتے ہیں, کام اپنا کر دے گی چونٹی. یہ دعائیں دیتی ہیں, بد دعائیں بھی جانور دیتے ہیں. جو جانوروں پر ظلم کرتا ہے تو ان کو یہ بد دعائیں دیتے ہیں بعض اوقات, اور نقصان بھی ہو سکتا ہے. بلکہ وہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مظلوم کافر اور مظلوم جانور دونوں کی بد دعائیں قبول ہوتی ہیں. ظلم تو کسی پر بھی نہیں کرنا, نہ جانور پر کرنا ہے, نہ انسان پر کرنا ہے, نہ مسلمان پر کرنا ہے, نہ غیر مسلم پہ کرنا ہے. ظلم کی تو اجازت ہی نہیں, ظلم تو اندھیرے اندھیرا ہے, قیامت کے اندھیرے ہیں ظلم جو ہیں. تو اس سے تو بہرحال بچنا ہے. تو یہ دعائیں بھی دیتے ہیں. حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے, احیاء العلوم وغیرہ میں ان کے واقعات لکھے ہیں. تو ان کا ایک واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کا بھی لکھا ہے کہ یہ بڑے مطلب یہ کہ تھوڑا ٹپ ٹاپ والے, جیسے آج نہیں آج کل بڑے فیشن والے لوگ ہوتے, تو اس انداز میں اس دور کے فیشن سمجھ لو ٹپ ٹاپ والے تھے یہ. تو یہ وہ ریشمی چادر اوڑھ کر ٹپ ٹاپ کے ساتھ, غالباً ریشمی چادر تھی, عمدہ چادر اوڑھ کے یہ جا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گدے کی پیٹھ زخمی تھی اور اس پر کوے منڈلا رہے تھے, چونچے مار رہے تھے. تو ان کو بڑا رحم آیا اور اپنی وہ خوبصورت چادر جو تھی اس گدھے کے زخم پر اڑا دی پیٹھ پر. اس کو سکون ملا, اس نے دیکھا اور دعا دی اور بس ان کی کایا پلٹ ہو گئی اور یہ دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف مائل ہو گئے. اور بہت بڑا ان کا یعنی کہ دینی خدمات, ان کی ولایت, ان کی شہرت, چلو ہمیں نہیں پتا, ہم لوگ تو خیر پڑھے ہم نے واقعات, عام لوگوں کو نہیں پتا, لیکن یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی مطلب پلٹنے کی جو وجہ تھی وہ مظلوم گدھے کی دعا, یہ احیاء العلوم میں مل جائے گا آپ کو واقعہ کیمیاء سعادت میں مل جائے گا. اس طرح مطلب جانوروں پر بھی ظلم نہ کیا جائے, ان کی بھی اگر جائز طور پر جیسے ان کو کھلانا پلانا ممکن ہو ضرورت ہو. غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص ظالم تھا, مطلب گناہگار شخص تھا, اور وہ ایک کنویں کے پاس گزرا, اس کو پیاس لگی ہوئی تھی, تو وہاں اس نے دیکھا کہ کتا پیاس سے بیتاب تھا اور گیلی مٹی کنویں کے پاس جو پانی سے آلود مٹی گیلی جو تھی وہ اس کو چاٹ رہا تھا پیاس کے مارے. تو آپ نے پھر یہ کہ اپنا موزہ لیا, غالباً اپنا موزہ رسی میں باندھا, اس کو اتارا کنویں میں اور پانی اس کے منہ میں ڈالا پلایا. اللہ پاک کو یہ ادا اس کو اس کی پسند آ گئی اور اس کی مغفرت فرما دی. یہ شاید بخاری شریف کا واقعہ ہے, اگر یاد ہو تو کوئی تائید کر دے میری جی. تصدیق یا بتا دے ہے حدیث پاک میں
جی ایسا ہی ہے. بخاری شریف میں یہ روایت ہے اور دو طرح کے اس میں واقعے ہیں. ایک تو یہ ایک بدکار عورت کے لیے ہے کہ وہ آئی, اس نے کنویں میں اتر کے پانی پیا, اس کو پیاس لگی تھی, تو باہر نکلی تو دیکھا کہ مٹی چاٹ رہا ہے کتا, تو اس نے کہا کہ اس کتے کو بھی وہی تکلیف پہنچی یعنی پیاس پہنچی ہے جو مجھے پہنچی تھی. تو پھر اس نے اتر کر اپنے موزے میں پانی بھرا اور اس کے منہ میں ٹپکایا. اور ایک عام شخص کے بارے میں کہ ایک شخص جو ہے وہ وہاں سے گزرا تو اس کو یہ جو ہے پیاس لگی تو کنویں میں اتر کے اس نے پانی پیا اور کتے کو پھر اس نے پانی پلایا, تو شکر اللہ سعیہ, اللہ پاک نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کے اس کی مغفرت فرما دی. تو اس پر صحابہ نے عرض کی کہ کیا جانوروں میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر اجر ہے.
سبحان اللہ, یہاں تک کہ بندہ کیڑیوں کو بھی کھلائے نا تو اس میں بھی اجر ہے. بعض لوگ چونٹیوں کو چینی ڈالتے ہیں, آٹا ڈالتے ہیں, یہ بھی ثواب کا کام ہے. بلکہ ان کی مطلب چونٹی کی دل خوش کرنا, جیسا بھی چونٹی کا واقعہ آپ نے سنا کہ اس کی دعا وہ کر رہی تھی پانی کے لیے. چونٹیوں کے بارے میں تو حدیث پاک میں کہ یہ کثرت سے ذکر کرنے والی مخلوق ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے الحمدللہ. تو یہ کسی بھی جانور پر ظلم نہ کیا جائے بلا وجہ, ہے نا, ظلم تو نہیں ہوتا, یعنی کہ ضرر سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں ان چیزوں کو, چونٹیوں وغیرہ کو کہ جو کاٹتی ہیں, تو اس کو مارنا جائز یا اس طرح, اور بلا وجہ نہ مارا جائے. بچے مارتے رہتے ہیں, ان کو بھی روکنا چاہیے, ان کو کھلائیں پلائیں تو ان کو کھانے دیں, کسی چیز پہ آ گئی ایک بات ہے اور آپ کو کوئی اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہے تو بھلے کھا رہی ہے, کھا کے چلی جائیے, یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے کہ آپ تحریری کام کر رہے تھے, کتابت کرنا لکھ رہے تھے, لکھنے کا کام کر رہے تھے, تو آپ کے قلم پر ایک مکھی بیٹھ گئی اور وہ مطلب یعنی کہ وہ سیاہی جو تھی وہ چوسنے لگی, آپ نے لکھنا چھوڑ دیا, اس وقت لکھنے سے رک گئے کہ یہ مکھی پی لے تو پھر مطلب اڑ جائے, تو یہ پھر میں کام کروں گا. تو آپ نے مطلب یعنی کہ اصل وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, تو فرمایا کہ ایک بار میں لکھ رہا تھا تو میرے قلم پر ایک مکھی آ کر بیٹھی اور وہ اس کو چوسنے لگی, اس کی سیاہی, تو میں نے لکھنا روک دیا کہ یہ مکھی اڑ جائے تو پھر میں لکھوں گا. تو میرا یہ عمل اللہ پاک کو پسند آیا اور اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی, ایک مکھی پر احسان. تو بلا وجہ نہ مکھی مارنی ہے نہ مطلب یعنی کہ چونٹی مارنی ہے. تو ہاں, جو بعض ایسے خبیص جانور ہیں تو ان کو تو تکلیف نہ پہنچائے تب بھی مارا جا سکتا ہے. تو جنرلی مطلب جو جانور تکلیف نہیں دیتے تو بلا وجہ ان کو نہ مارا جائے, ضرر سے بچنے کے لیے مار سکتے ہیں, اس کی تکلیف سے مار سکتے ہیں, یا اس کو مارنے سے کوئی نفع ہے تو مار سکتے ہیں, فائدہ ہے تو مار سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کمیونیکیشن اسکلز کیا ہیں؟ بات چیت کرنے, بات سمجھانے اور دوسروں کی بات سمجھنے کی صلاحیت.
اب پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کتنے, چھ نہیں ہے, سات ہے, ایک اور ہے, یہ رہا. تو سات کوشچن مارک ہیں. اس کا مطلب کیا کہ سات سوالات ہوں گے؟ نہیں نہیں, سات بھی ہو سکتے ہیں, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اصل میں یہ سوال سے ہی, یا سوال کہہ لیں یا سوال کہہ لیں, یہ تو ہمارے شیخ ہی بتائیں گے کہ صحیح لفظ سوال ہے یا سوال ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. تو سات کوشچن مارک پیچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے سوال. کون سے سوال؟ پہلے دینی طور پر آ جائیں, سوال کس سے کرنا چاہیے, کب کرنا چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور کون سا پلیٹ فارم اختیار کرنا چاہیے سوال کے لیے, روبرو سوال کرنا چاہیے یا سوشل میڈیا پہ سوال کرنا چاہیے یا کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, واٹس ایپ وغیرہ, تو یہ بھی کچھ سوالات ہیں. اب اس سے ہٹ کر دنیاوی طور پر کچھ سوال کی قسمیں ہیں. مثلا اگر آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانا کھا رہے ہوں گے, اس وقت ایک بھکاری یا سائل کہہ لیں وہ آ جائے گا, کھانا کھلا دیں, بھوک لگی ہے, تو بظاہر وہ بالکل ٹھیک ہے. اب کیا اس کا سوال کرنا صحیح ہے؟ اسی طرح اگر آپ چائے پی رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا, بالکل ٹھیک ٹھاک, ہٹا کٹا, ہاتھ پیر صحیح سلامت, چائے پلا دو. جیسے ہی بل دینے کے لیے والیٹ یا پیسے نکالیں گے, پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں, 100 روپے دے دو, 10 روپے دے دو, اپنی مرضی سے مانگ رہے ہوتے. تو ان کو دینا نہ دینا یہ بھی کیا ہے, جائز ہے ناجائز ہے, دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے, کنفیوژن ہے. مختلف مانگنے کے طریقے رائج ہو گئے ہیں, پتہ نہیں چلتا کس کی مدد کریں کس کی نہ کریں. ایک نے مدد کر دی, دوسرا نہیں کر رہا, تو وہ اس سے بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ کہتے ہیں کرنی چاہیے بھائی, سوال کرنے آیا ہے, مانگا ہے کچھ, 10 روپے دینے سے کیا ہوتا ہے. تو اس طرح کی بھی پھر بحث چھڑ جاتی ہے دوستوں میں. سڑک پر ایک کارڈ لے کر کھڑے ہوں گے, اس پہ کچھ تحریر ہوگا. اب اس میں تحریر بھی بڑی ایموشنلی اور وہ ہوگی کہ اگر کوئی پڑھے تو وہ نہیں یار اس کو تو دینا چاہیے. تو اب کیا یہ طریقہ کار درست ہے, کیا اس کی مدد کرنی چاہیے, یہ درست ہے, یہ بھی سوال ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے, بہت سارے لوگوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض پوائنٹس ہیں اس پہ ایک لیڈیز بیٹھی ہوں گی, ان کے ساتھ ایک بچہ یا 2-3 بچے بیٹھے ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے روزانہ اس پوائنٹ پہ بیٹھنا اور بھیک مانگنا. تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیا ان کی مجبوری معلوم ہے نہیں معلوم ہے, تو ان کی مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ بھی ایک سوال ہے. ٹریولنگ کرتے ہیں کہیں کار میں بائک پر, تو آپ کو راستے میں لفٹ مانگتے ہیں, ٹائم میٹر نہیں کر رہا آج کل, صبح میں جا رہے ہوں تو بھی مجھ سے لفٹ مانگی گئی ہے, دوپہر میں بھی مانگتے ہیں, شام میں بھی مانگتے ہیں, لیٹ نائٹ بھی لفٹ مانگتے ہیں. چیک کیا فرماتے ہیں کہ کار اور بائکس والوں سے جو لفٹ مانگی جاتی ہے تو کیا ان کو دینی چاہیے لفٹ یا نہیں؟ سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ پڑوس میں کھانا مانگنے جاتے ہیں کہ کچھ پکایا ہے تو دے دیں, ٹماٹر دے دیں, پیاز دے دیں, آلو دے دیں, مرچیں دے دیں, یہ مانگتے رہتے ہیں, تو یہ کیا سوال میں آئے گا اور یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ ڈاکٹر کی سلپ دکھاتے ہیں کہ یہ بہت مہنگی ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا, تو مجھے یہ لینی ہے, تو آپ پلیز چل کر دلوا دیں یا اتنے پیسے دے دیں, تو یہ کیا ان کو دلوانا, یہ کیسا؟ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پیٹرول مانگتے ہیں, چاہے آپ بائک چلا رہے ہوں تو آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہ میرا پیٹرول ختم ہو گیا ہے تو پیٹرول دلوا دیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ پلیز میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے, کچھ پیسے دے دیں یا پیٹرول ڈلوا دیں, تو پیٹرول کا بھی سوال ہوتا ہے. اچھا گیدرنگ میں, گیٹ ٹوگیدر میں, دوستی میں, فرینڈ شپ میں بائک دینا, یار تھوڑی دیر میں آتا ہوں, کار دے دو یار, وہ فیملی کو کہیں لے کے جانا ہے, میرے پاس بائک ہے, تو یہ بھی سوال ہے. شادی بیاہ کے موقع پر خواتین و حضرات دونوں کے لیے, ان کے لیے مفید ہے, اب سامنے والا پتہ نہیں دینا چاہ رہا ہے نہیں, کپڑے مانگتے ہیں جینٹس سے, تو یار تیرا سوٹ دینا یار, وہ ولیمے والا جو تو نے پہنا تھا نا وہ دے دے, مجھے پہننا ہے, شادی میں جانا ہے. لیڈیز, اصل میں نے یہ سوٹ پہن لیا ہے, اب وہ شادی میں جانا ہے, میں نے نہیں خریدا, تو تم اپنا سوٹ دے دو, وہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا, تو وہ لیڈیز سوٹ بھی مانگتی ہیں دوسری سے, اب یہ بھی ایک سوال ہے. مسجد میں جیسے ہی فرض نماز ختم ہوئی, ابھی امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تو ایک سائل اٹھ گئے کہ میری یہ مجبوری ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ ہے, میرے بے روزگار ہوں وغیرہ وغیرہ, میری مدد کریں. لیکن مسجد میں کھڑا ہو کے نماز کے فوراً بعد یہ سوال کرنا, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ مختلف سوالات تھے شیخ. تو اب پلیز شیخ آپ ہی بتائیے کہ آخر درست کیا ہے.
اللہ اکبر, اب اتنے سارے سوالات تو ذرا یاد رکھنا بہت مشکل ہے. ایک تو لفظ سوال ہے یا سوال, تو صحیح تلفظ اس کا یہ کہ سین پر پیش سوال, اور باقی رہا یہ کہ یہ بات بات میں سوال کرتے ہیں, یہ دے دو وہ دے دو, پیٹرول ڈلوا دو, چائے پلا دو. اس میں یہ کہ جیسے ہوٹل پر یا گاڑیوں پر جو سوال کرتے ہیں, یا آپ ایک بھیک مانگنے والا بچہ بیٹھا ہوا دکھایا, اس طرح کے بچے, عورتیں بچے لے کر بہت مطلب اسٹائل سے, پھر یہ کہ باقاعدہ گروپ میں نکلتے ہیں تو وہ نپے تلے کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور مطلب تو یہ عام طور پہ پیشہ ور ہوتے ہیں, یعنی پروفیشنل, ڈھیر پروفیشنل ہوتے ہیں, اور ان کو مطلب خیرات دینا, جبکہ واقعی یعنی کہ معلوم ہے کہ یہ پروفیشنل ہے, اور بعض اوقات قرینہ واضح ہوتا ہے کہ پروفیشنل ہے, تو ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کو گناہ پر مدد کرنا ہے. اب یہ عورت یا بچہ بیٹھا ہوا یا ہاتھ کاٹ کر, انگلیاں کاٹ کر, مخصوص جلے ہوئے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں روڈوں پہ, پڑے ہوتے ہیں, برتن ہوتا وہ ہلاتے رہتے ہیں, تو یہ اصل یہ تو بیچارے غالباً مظلوم ہوتے ہیں, یہ مظلوم ہوتے ہیں, یعنی یہ وہ ہوتے ہوں گے کہ جن کو اغوا کر کے لے جاتے, کڈنپ کر کے پھر ان کو جلا جلو کر کاٹ پیٹ کے یہ اس طرح ڈال دیتے ہیں, اور جو دوسرے ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں وہ دور سے ان کی نگرانی کرتے ہیں اس طرح کے, یہ مجھے یاد پڑتا, میں نے دیکھا بھی ہے, دور سے آئیں گے دیکھیں گے, پھر جب کوئی ہے نہیں پبلک تو وہ رقم لے لیں گے سمیٹ کے چلے جائیں گے, اب وہ بھی اس کا یہ اس کا مطلب بزنس آئٹم ہے اس کی, یہ کما کے دے رہا ہے سمجھے, تو یہ مطلب کرتے ہیں. تو اگر پتا ہے تو ایسوں کو تو نہ دیا جائے, لیکن یہ جو بیچارہ مانگ رہا ہے نا, اب یہ اگر نہیں مانگے گا تو اس کو یہ ماریں گے پیٹیں گے, کیا کیا ان کے ظلم کا نشانہ بناتے ہیں. اچھا اب یہ جو قانون تو بنے ہوئے ہیں بھیک مانگنے پر پابندیاں, کئی ممالک بلکہ شاید تقریباً ممالک میں پابندیاں ہوں گی, لیکن عمل کہیں کہیں ہوتا ہے, قانون پر عمل نہیں ہے. تو اس طرح کے مطلب یعنی کہ جو اس طرح کٹا ہوا پڑا ہوا جس کی انگلیاں, تو اس طرح کی تو پیدا تو نہیں ہوتے, اور اس کیفیت کے کئی ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا, اور مختلف شہروں میں یہ پائے جاتے ہیں, تو ہو نہ وہ یہ ایک خاص مافیا ہے جو اس طرح کڈنپ کرتے ہیں اور اس طرح کا کرتے ہیں. یعنی کڈنپ کے ایسے سے عجیب و غریب کیس بنتے ہیں کہ ایک مجھے کسی بیچارے عیسائی بھائی تھے, ان کے والد صاحب کا کڈنپ ہو گیا, یہ چند سال پہلے کسی نے مجھے بتایا تھا, تو کڈنپ کر کے لے گئے, پھر یہ کہیں روڈ پہ پڑا مل گیا, ان کے والد صاحب پڑے مل گئے. اب یہ کیا کیا, اس کو لے گئے اٹھا کے, اس کو مطلب اٹھا کر تاوان وغیرہ, یعنی یہ تاوان بولتے ہیں اس کو, یعنی رقم وغیرہ نہیں مانگی, کچھ بھی نہیں کیا, وہ اٹھا کے لے گئے, اور وہ یہ ڈاکٹر اور کوئی ساری ان کی ٹیم تھی, کیا ان لوگوں نے اس کا ایک گردہ نکال دیا, کڈنی نکال دی, پھر اس کو زخم سی دیا, یہ سرجن بھی تھے, ماہر تھے یہ لوگ جو لے کر گئے ہوں گے, یا ان کے پاس ایسے ماہرین تھے, تو یہ بےچارے وہ سی سلا کر اس کا گردہ نکال کے پھر یہ اطمینان کے ساتھ یا احتیاط کے ساتھ اس کو سڑک پہ لٹا دیا اور بھاگ گئے, کڈنی بک جاتی ہے. یہ اس طرح مطلب یہ کراچی کا واقعہ, مجھے علاقے کا بھی کچھ کچھ یاد ہے, یہ غالباً کراچی کے محمود آباد یا منظور کالونی اس طرح کے علاقے کا کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کوئی 20-30 سال پرانی بات ہوگی, اس سے بھی کم کی بلکہ ہوگی, مجھے بتایا تھا, خدا بہتر جانے سچی جھوٹی, اللہ بہتر جانے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ بدن کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس بھی چرا لیے جاتے ہیں, تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے, ایسا ایسا کر رہی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پیسوں کے لیے تو ایسوں کو تو مطلب اٹھانا زیادہ مشکل نہیں ہے, انتظامیہ اگر اٹھائے نا کہ جو کٹے پٹے جیسے میں نے کہا پڑے ہیں, آنکھیں دسی ہوئی ہیں اور جلے ہوئے ہیں, تو یہ تو بالکل واضح قرینہ ہے کہ یہ مطلب مخصوص طبقہ جو یہ کر رہا ہے. تو ابھی کیوں اٹھائیں گے اس کو, کہ وہ بھتے چل رہے ہوتے ہیں نا, آدھا تیرا آدھا میرا, ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے رشوت خوروں کو, ابھی رشوت کی بات نکلی تھی, تو یہ مطلب احساس نہیں ہوتا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں, جہنمی ہیں, جہنم میں جائیں گے. اتنی وعیدیں, حرام حرام قطعی, رشوت حرام بالکل, سمجھے. تو یہ سب ہو رہا ہے مطلب دنیا میں. تو اس طرح مطلب ایسے سوال کرنے والوں کو کہ جو پتا ہے کہ پروفیشنل ہے, اس کو نہ دیا جائے کہ یہ گناہ پر ان کی مدد کرنا ہے. جیسے بولا 10 روپے دینے میں کیا ہوتا ہے یار, یہ 10 روپے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. 10-10 روپے سب دیں گے تو اس کا تو کام چلتا ہی رہے گا, وہ کبھی بھی مطلب حلال روزی کی طرف نہیں آئے گا, اور یہ اس طرح حرام کماتا رہے گا, کھاتا رہے گا, کھلاتا رہے گا بچوں کو. تو اس لیے مطلب سوال کرنے پر, سوال کے لیے مطلب جو حقدار ہے نا صرف اسی کو سوال پر دینا جائز ہوتا ہے, باقی جو حقدار نہیں ہے اس کا سوال کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو یہ عام طور پہ حقدار نہیں ہوتے, برابر یعنی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں, انہیں نپے تلے جملے سے ایکشن سے بول رہے ہوتے ہیں, فنکار ہوتے ہیں, یہ ان کو رونا بھی آئے گا, یہ روئیں گے بھی, اور بڑی مطلب ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ اندازہ ہو جائے مسجد میں کھڑے ہو جائیں گے, وہ دوا دلا دو تو فلاں دلا دو, تو وہ یہ ماہرین ہوتے ہیں. جب کوئی واقعی حقدار ہوگا نا تو اس کے منہ سے تو آواز نکلے گی نہیں, وہ سب کے سامنے بولے گا تو ٹانگیں کانپ جائیں گی اس کے. یعنی آپ نے بیان کبھی زندگی میں نہیں کیا نا, اور ہم آپ کو بول دیں گے کہ آپ کا مدنی چینل پر بیان ہے بالفرض, آپ کی نیند اڑ جائے گی, گھبرا جائیں گے, میں کیا بولوں گا یار, میں وہ بولنا تھوڑی آتا ہے. تو یہ عام آدمی نہیں بول سکتا مسجد میں نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو کر داڑ 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 وہ مطلب اپنی تقریر کر رہا ہے. تو یہ عام طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں, یہ تو ان کو نہ دیا جائے. اور ویسے مسجد میں سوال کرنا حقدار کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مسجد میں یہ سوال کرے, اگر مسجد میں سوال کرنے والے کو دینے کی بھی ممانعت ہے. یہاں تک بہار شریعت میں لکھا ہے کہ مسجد میں مسجد کے سوال کرنے والے کو, مسجد کے سائل کو کسی نے اگر 1 پیسہ دیا تو باہر نکل کر 70 پیسے اور کفارے میں خیرات کرے. اس کو کیوں دیا, 10 روپیہ دیا اس کو, مسجد کے سائل کو تو 700 روپے باہر نکل کے دے. یوں ہوا نا, 1 کا 70 لکھا ہے انہوں نے بہار شریعت میں. تو اس طرح مسجد میں تو سوال کرنا ہی نہیں ہے. ہاں جو مطلب اداروں کے لیے چندے ہوتے ہیں مدرسوں کے لیے, وہ الگ چیز ہے, اس کی اس میں حرج نہیں ہے. پرسنل جو اپنا جو خود سوال کر رہا ہے, مسئلہ اس کا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ سائلین کو دینے کے بجائے آپ اپنے خاندان میں, رشتہ داروں میں, پڑوسیوں میں سفید پوش دیکھیں, کہ جو اس میں سفید پوش بیچارے مارے جاتے ہیں, ان پر بھی لوگ پھر اعتماد نہیں کرتے, سفید پوشو تو ان کو دیں, کو راشن باندھ دیں, مہینہ باندھ دیں. اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کوئی بیوہ ہیں, یتیم ہیں, یا معذور ہیں, بیمار ہیں, نہیں کما سکتے, ایسے بھی ایک تعداد معاشرے میں ہمارے ہوتی ہے جو بیچارے مطلب کوڑی کوڑی کے محتاج ہوتے ہیں, ان کی مدد کی جائے, نہ کہ ان ہٹے کٹوں کو دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا لفٹ دینے والے کا جہاں تک تعلق ہے نا, تو لفٹ آج کل تو نازک دور ہے, لفٹ دینے میں اگر آپ اس کو 100% جانتے ہیں مطمئن ہے تو بالکل لفٹ دینی چاہیے, کہ اس سے آپ کا پیٹرول تو خرچ ہوگا نہیں. جہاں تک آپ جا رہے ہیں بھلے آپ اس کو وہیں اتار دیں تو کچھ نہ کچھ اس کا فاصلہ طے ہو جائے گا, تو یہ تو اس کی دل جوئی ہوگی, ایک تعاون ہوگا اس کے ساتھ. لیکن اگر گھر تک آپ چھوڑ آئیں گے ان کو بغیر مانگے, اگر وہ مانگتا ہے کہ مجھے گھر تک چھوڑ آؤ, تو پھر یہ ایک سوال ہے, کیونکہ گھر تک چھوڑنے میں آپ کا ایکسٹرا وقت, آپ کی مشقت, آپ کا پیٹرول, یہ سب صرف ہوگا. تو وہ ایسا نہیں, بلکہ اگر یہ بولتا ہے نا کہ مجھے جہاں تک آپ جاتے ہیں وہاں تک مجھے چھوڑ دیں, تو غالباً یہ کہ اگر آپ جانتے ہیں تو اس کو تعاون کر دینا چاہیے. ہمارے یہاں عرف بھی ہے کہ اسکوٹر پر لفٹ مانگ لیتے ہیں عام طور پہ اسکوٹر پہ ہوتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں قریب قریب, تو اس میں بظاہر تو کوئی حرج جیسی صورت نہیں ہے اس طرح کار, لیکن اب خطرہ یہ کہ وہ لے لیتے ہیں مطلب گن پوائنٹ پہ اسکوٹر, اس سے پھر بچنا بڑا مشکل. ایک اسرائیل بھائی ہوتے تھے, یہ بڑے پاورفل تھے, انہوں نے اپنا قصہ ان کا ہوا تھا, ان کو بھی اسی طرح کسی نے لفٹ مانگی, بےچارے نے اسکوٹر پہ بٹھا دیا اس کو. اب آگے جال کر اس نے مطلب وہ کمر پہ کچھ یوں پسٹن رکھی, وہ سختی سے اتر جا. اب وہ طاقتور تھا, اسرائیل بھائی تھوڑا پہلوان ٹائپ کا تھا, مضبوط تھا, اس نے پیچھے ہاتھ مارا, اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کی پسٹن چھین لی اس کی. یہ تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے کہ اس طرح مطلب ہو. جنرلی کسی کو لفٹ دینا یہ رسکی ہوتا ہے, سوچ سمجھ کر دیا جائے. پڑوس سے کھانے کی چیز نمک مرچ یا پیاز ٹماٹر وغیرہ مانگنا کیسا؟ وہ ساحل نے نمک کا تذکرہ نہیں کیا تھا, مرچ وغیرہ پیاز نمک تو حدیث پاک میں اس کی تو دینے کی ترغیب موجود ہے. ابن ماجہ نے حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا, مگر نمک اور آگ کب منع کرنا, کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرا, جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا, جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا, اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا, نے غلام آزاد کیا, اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا. پہلے وہ آگ بھی لینی دینی پڑتی تھی, ہماری طرح آج کل جو ماچس اور وہ لائٹر اور اس طرح کی سہولتیں ہیں, گیس اور یہ نہیں ہوتی تھی, تو پتھروں سے اور آگ نکالتے تھے نا. خیر, تو یہ کہ ان چیزوں کو نمک کسی نے مانگا تو نمک مہنگا نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت اتنی خاص ہے نہیں. ہاں ٹماٹر پیاز اور یہ قیمتی ہوتے ہیں, پھر بوٹیاں, کھانا تیار, کھانا دے دو. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے مانگنے والوں میں اگر واقعی آپس میں سے مراسم ایسے گہرے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے سے لین دین کی صورت رہتی ہے اور 100% معلوم ہے کہ برا نہیں لگتا, لیتے ہیں, یہ بھی دیتے ہیں, یہ بھی لیتے ہیں, تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اسی طرح سوال کرنے میں بھی دوستوں میں کہ گاڑی مانگ لی, پیٹرول مانگ لیا, اور دونوں میں لین دین کا ایک ہے مطلب سلسلہ, تو لینے دینے میں حرج نہیں ہے. ورنہ مطلب یہ کہ وہ یہ پیاز ٹماٹر اور یہ کھانا تیار اور یہ بھی نہ مانگا جائے, اس سے آپ کی ویلیو نہیں رہے گی. اور راہ و رسم بھی اس طرح کا رکھنا بعض اوقات دشوار ہوتا ہے, مطلب آزمائش ہو جاتی ہے بعض اوقات. مجھے بہت ایک پرانا واقعہ یاد ہے, بہت پرانا واقعہ تھا, وہ اسلامی بنی نہیں تھی, اب وہ غربت تھی اور نعتیں سننے کا بڑا شوق تھا, کیسے وہ ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے, اب تو نیو جنریشن جو ہے اس نے ٹیپ ریکارڈر کا شاید کسی نے نام بھی سنا ہو, کسی نے نہیں سنا ہوگا, اب نہیں ہوتے یہ ٹیپ ریکارڈر غالباً, نہ آڈیو کیسٹ کا رواج ہے. تو میں نے ایک اسلامی بھائی سے اپنے اس وقت کے یہ اصطلاح تو نہیں تھی دوست سے, میں نے ٹیپ ریکارڈر دیا کہ یار مجھے دو نا, میں نہ سنوں گا تھوڑا بعد میں دے دوں گا, تو یوں اس سے مطلب آریتن میں نے ٹیمپریری لیا. اچھا اب اتفاق ہے کہ اس کا جو تار تھا اس وقت یہ تار اور یہ پلگ اور یہ مجھے یاد پڑتا 4 روپے کا ملتا تھا, اس میں اس کا جو وہ یہ دو نوکیں ہوتی ہیں, اس کو پلگ بولتے ہوتا نہیں پلگ, یہ پلگ کا پلاسٹک جو تھا نا یہ تھوڑا ٹوٹ گیا, کریک ہو گیا. تو میرے بڑے بھائی مرحوم اس وقت بڑے بھائی بھی آئے تھے داؤد اسلامی سے پہلے کی بات ہے, تو وہ انہوں نے وہ کوئی کوپر وائر شاید ہوتا ہے وہ اس سے انہوں نے جوڑ دیا, کوپر وائر سے کام کر رہا تھا وہ. خیر پھر میں نے اس کو لوٹا دیا اس کا یہ, اب اس نے جو یہ جوڑ دیکھا نا, میرا دوست جو تھا دوست اچھا تھا, کہہ سکتے گہرا دوست تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے ایک سے زیادہ بار مجھے انہوں نے مطلب سنایا کہ یار آپ نے یہ کیا تھا نا یار میرا یوں، میرے کو صحیح کی چوٹ لگی کہ یار آدمی بھوکا مر جائے کسی سے مانگے ہی نہیں یار. وہ مطلب یہ کہ بندہ لیتا ہے وہ کر کے دیتا ہے آہ کر کے. حالانکہ میرا واقعی گہرا دوست تھا، یعنی قریب قریب ہم لوگ بہت یعنی یوں کہہ سکتے ہیں قریب ترین جو دو چار دوست تھے ان میں سے ایک تھا. تھا بھی بہت اچھا نیک بندہ تھا، بارش تھا سب کچھ تھا، لیکن بس اس نے ایک سے زیادہ بار مجھے یاد پڑتا مجھے سنایا اس نے. اب یہ کہ جیسے سنانا تو کتنا برا لگتا ہے نا، تو قرآن کریم میں اس کی ممانعت ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر اور ایزا دے کر. یوں مطلب یہ کہ مجھے ایزا تو ہوئی لیکن میں اس کو کہا نہیں، میری طرف سے معاف ہے، غلطی میری تھی کہ میں نے اعتماد کیا اور اسے مانگ لیا، مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا، لیکن تعلقات ایسے تھے نا تو یوں بھی ہوتا ہے. اس لیے مطلب آپ کسی کی اسکوٹر لو گے پھر پنکچر کر کے آ جاؤ گے، یہ شکایتیں ہیں اس طرح کی، وہ لا کے کھڑی کر دو گے، پیٹرول پورا جلا دیا اس کا، اب اخلاقی طور پر آپ کو بھی جا جی ٹینکی بھر دیتے یار، آپ وہ گھوم گھام کے آ گئے بےچارے نے واپس اسٹارٹ کیا تو جھٹکے کھا رہی گاڑی ارے پیٹرول کا، اچھا اچھا اس کو دیا تھا. اب یہ محبت بڑھے گی آپ کی سے، آپ کی آپ کا وقار بڑھے گا، عزت بنے گی، آپ کو ڈھونڈے گا کہ یار پھر یہ لے جائے تو اچھا ہے میری اسکوٹر، بھلے میں جھٹکے ماروں گا اور جیب کو بھی جھٹکے ماروں گا کہ کچھ ہے کہ ڈلواؤں. تو ایسے دھندے نہیں کرنے چاہیے، یا توڑ پھوڑ کے بازو کا واپس دے جاتے ہوں گے، سائیکلیں لے جاتے ہوں گے تو اس کو بھی پنکچر کر کے دے رکھاتے ہوں گے، تو کبھی گری تو اس کا ہینڈل پینڈل آڑا ٹیڑھا ہو جاتا ہے رکھ کے آ جاتے ہوں گے واپس دیا چپ چاپ دے کر. تو یہ اس لیے مطلب جتنا ممکن ہو نا وہ بغیر مانگے ہی بندہ چلائے، بھلے اپنا دوست ہے لیکن یہ مانگنے سے وہ دوستی میں بھی بعض اوقات فرق آتا ہے. دیکھو نا میرے دل میں بال پڑ گیا نا، ابھی تک میرے کو مطلب وہ بات یاد ہے، اگر کئی سال ہوئے ہو تو وفات ہو گئی ان کی اللہ غریق رحمت فرمائے، لیکن میرے دل میں بات تو رہ گئی نا، بال تو رہ گیا یار انہوں نے یوں بولا تھا میرے کو. اس لیے مطلب یہ میرا تجربہ، فف ہم بس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے بڑی اخلاقی حوالے سے بھی تربیت فرمائی ہے، جس میں یہ آپ نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، پھر اس پہ ضمن موٹر سائیکل وغیرہ کے بھی چیزیں بیان کی. وہ تو تین باتیں بڑی کلوز مجھے یاد ہے، اگر یہ ہو سکتا ہے کہ فائدہ پہنچائے ہم سب کو، کہ ایک بڑی اپنائیت، جیسے آپ نے کہا نا میری اس سے بڑی کلوز تھا اپنائیت تھی، تو ایسا ہی ایک اپنائیت والا دو 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 افراد کا واقعہ ہے کہ وہ اپنائیت کی وجہ سے وہ اس کے بار بار فون لے کر وہ اس سے نمبر ڈائل کرنا یا اس کے ذریعے اس کا فون استعمال کرنا، تو مطلب کہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اس دوست کو منع کرے. تو اب چونکہ میں بھی جانتا ہوں دونوں کو، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مہربانی کرو نا میری تو ہمت نہیں ہو رہی، کوئی طریقے سے ان کو تھوڑا بتاؤ یار یہ عادت نکال دیں کہ یار ان کے پاس موبائل ہے تو اپنے موبائل کو استعمال کریں، میرا موبائل کیوں استعمال کرتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بات یاد رہ گئی، یعنی بعض اوقات مروت میں آدمی بول نہیں پاتا کہ بول دے یار پلیز یار بار بار میرا موبائل یوز نہیں کرو، مگر ہر ایک کی اتنی ہمت ہو یا سامنے والا بعض اوقات ایسا موبیدار ہوتا ہے کہ وہاں بولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یار آپ پلیز میرے موبائل کو بار بار استعمال نہ کرو. موبائل میں آدمی کی 10 چیزیں بھی بعض اوقات ہوتی ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، حضور ایک سا مجھے بتایا کہ وہ بھی اسی طرح کلوز ایک ریلیشن کے طور پر ہے کہ وہ جا کر آفس میں بیٹھتے تھے اور بس وہ چائے بسکٹ یا یہ بیٹھے رہتے تھے، تو اس نے کہا یار ان کو اگر تھوڑا سا کی طرف سے ہو جائے نا کہ میرے کاروبار ہوتے ہیں، فون آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، تو میں بڑی تکلیف میں آ جاتا ہوں، تو مطلب اتنی دیر نہ بیٹھیں تو یہ تو یہ یہ ایک بڑی چوٹ لگی مجھے کہ یار یہ اتنی کلوز ہوتے ہوئے بھی اگلے کو فیل ہو رہا ہے. تیسری چیز وہ گھر کی تھی کہ ایک صاحب گھر پر مطلب کہ جائیں تو پھر وہاں مطلب کہ وہ مجھے کہا کہ یار تھوڑا جلدی جانے والا نظام بازوں کا نہیں ہوتا، آتے ہیں تو بالکل وہ, یہ عام طور پر ہمارے یہاں بھی ایک میں نے دیکھا ہے چلتا ہے کہ آپ کو کام ہے نہیں, کسی کے گھر گئے اب بیٹھ گئے, اب بیٹھ گئے اب وہ مطلب کہ بیٹھ گئے. تو ان تمام صورتوں میں دیکھا ہے کہ جو سامنے والا ہے یہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان تمام حالات اس کے علاوہ دیگر حالات میں ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کمفرٹ کو سوچنا چاہیے کہ میرا آرام یا میرا سکون یا میری مطلب کہ سہولت کہاں ہے, یا سامنے والے کے کمفرٹ زون کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائے. کیا فرماتے ہیں آپ؟
اپنا اس میں عزت وقار یہ سب خراب ہوتا ہے, سامنے والے کو اذیت ہوتی ہے اور پھر وہ احسان کرتے ہوئے کتراتا ہے. ایک واقعہ اس طرح کا ہوا تھا ایک جگہ کہ کچھ افراد اس کے یہاں ٹھہرے گیا, دوسرے ملک کا واقعہ, تو دوسرے ملک کے افراد کچھ ٹھہرے اس کے پاس. وہ مطلب اب وہاں جا کر وہی فون, ان دنوں یہ موبائل عام نہیں تھا, بٹ اپنے وطن میں فون کرنا اور ادھر فون کرنا, اور پھر یہ کہ جو بھی مطلب جب گئے تو گدا ادھر ہے تو تکیا ادھر ہے, تو الٹ پورا جو اچرا کچرا جو تھا وہ چھوڑ کے یہ لوگ چلے گئے. اب وہ آدمی جو تھا وہ تھوڑا مطلب معزز پروقار اور مطلب ریزرو ٹائپ کا آدمی تھا, اس نے بیچارے نے محبت میں کہ نیک لوگ ہیں ان کو مطلب ٹھہراؤں میں. ان نیک لوگوں نے جب یہ انداز اختیار کیا نا تو وہ ہو گیا بدزن. بدزن بھی ایسا ہوا کہ سمجھو ہم لوگوں سے, یہ مذہبی لوگوں سے وہ. تو پھر ایک عیسائی بھائی کو پتا چلا تو انہوں نے پھر مجھے بتایا ایسا تھا واقعہ اور میں آپ کو اس سے ملواؤں گا. تو پھر وہ میرے پاس اس شخص کو جو اچھا پروقار آدمی ہے تو وہ میرے پاس آئے, پھر وہی بات چیت ہوئی, پھر محبت سے پیار سے میں نے سمجھایا کیا. بدزن تھا یار, یار یوں کیا یار ان لوگوں نے. ایک تو بیچارے نے احسان کیا گھر پہ ٹھہرایا اور گھر کا کنڈا گھر کے اور کتنا بل چڑھا کے, حالانکہ وہ یوں 2-4 کروڑ تو یوں ڈال دیا ایسا ہے سمجھے, لیکن یہ کہ وہ 1 کروڑ آدمی دے دے گا بغیر مانگے آپ کو, لیکن آپ بولو گے نا کہ 100 روپے چاہیے تو بدزن ہو جائے گا. یار تو مانگتا ہے, مانگا نہیں ہے تو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. ایک بار ہم کہیں رکے تھے بڑے اجتماع میں کسی شہر میں, تو میری کوشش کیا ہوتی تھی میں جب رکتا تھا نا کہ بھائی اس کو یوں طے کرو, تکیا جہاں تھا وہاں رکھو, چادر یوں سیٹ کرو جیسے ہم آئے تھے, کچرا اٹھا دو, ہر چیز مطلب جیسی تھی ویسی مطلب یوں کر دو پھر اپنے جائیں. تو اس طرح پہلے جب قافلے جاتے تھے نا میرا یہ ذہن بنا ہوا تھا کیا. تو ایک جگہ سے مجھے ایسی پیاری آواز آئی, مزہ آیا مجھے تو یاد رہ گیا, بولا الیاس رکا تھا ہمارے یہاں, اس کا قافلہ رکا تھا, یہ لوگ رکے تھے تو یہ جب یہ لوگ چلے گئے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی یہاں آ کر رکا بھی تھا, جو جیسا تھا ویسے وہیں رکھا ہوا تھا. تو یہ کہ ایک مذہبی آدمی جو ہے نا اس کا امیج اس سے اچھا بنتا ہے, اور اگر یہ الٹ پلٹ پلٹ الٹ کر کے چلا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی ہمارے قریب نہیں آئیں گے. تو بعض لوگ بہت ان گڑھ قسم کے ہوتے ہیں, بس آ جاتے ہیں ماحول میں, داڑھی بھی رکھ لیں گے, امامہ بھی سجا لیتے ہیں, ذہن اور اخلاق کی تربیت دار ہے, اس کو وقت چاہیے, بھول ہو جاتی ہے. تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں اس سے بوسوں کا الحمدللہ ذہن بنتا ہوگا کہ یار بات تو یہ کہ میں نے بھی ایسا کیا تھا, یاد بھی آتا ہوگا میں نے یوں کیا تھا, میں نے یوں کیا تو آئندہ مجھے احتیاط کرنی ہے, فلاں کا یار دل دکھ گیا ہوگا میں نے حرکت تو کی تھی, تو اسے معذرت کرے گا اور ترکیب بنائے گا. یہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ہمیں بولے گا نہیں, لیکن انشاءاللہ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں گے, مدنی مذاکرہ دیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ تجربات کی روشنی میں, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو کسی مجلس نے بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك
سبحانك
اللهم وبحمدك
لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
سبحانك
اللهم
وبحمدك لا إله إلا أنت
أستغفرك
وأتوب إليك
صلوا
على الحبيب
صلى
الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی مسائل سنے انہی سے تیار کیے جاتے ہیں اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام ایک ساتھ تک کلٹ وانا فضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, سبق یاد کرنے کے لیے کون سے اوقات سب سے بہتر ہیں؟ سوال نمبر دو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کس موقع پر مسجد فصح پر چند نمازیں ادا فرمائی تھیں؟ سوال نمبر تین, عام پانی میں کتنا آب زمزم شامل ہو تو اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے گا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. مدنی چینل کے ناظرین, ہر ہفتے ہمیں ایک رسالہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے, آئیے سنتے ہیں اس حوالے سے دعائے امیر اہل سنت اور جانتے ہیں اس ہفتے کا رسالہ کون سا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے, آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے تار.
جنت میں کوئی تکلیف نہیں, جنتی سب ایک دل ہوں گے, ان کے درمیان بغض و کینہ یا حسد نہ ہوگا. حوالہ بخاری شریف جلد 2 صفحہ 393 حدیث نمبر 3254. جنت میں آپس کے اندر لڑائی جھگڑے گالی گلوچ اور مار دھاڑ کا سلسلہ نہ ہوگا. غصہ اور چڑچڑا پن, بیماریاں اور پریشانی وغیرہ تکالیف جنت میں نہ ہوں گی. حوالہ جنت کی بہاریں صفحہ 9. یا اللہ پاک, جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ جنت کی بہاریں پڑھ یا سن لے اس کو اپنی رحمت سے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جنت کی بہاریں, اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے جنتی اشیاء کی خوبصورتی, گندگی سے پاک جگہ, 10,000 خادم, سب سے کم درجے کا جنتی اور بہت کچھ. اردو زبان میں 21 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 23 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, ہندی, سندھی, پشتو, بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے اسال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 8 دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے, آئیے دیکھتے ہیں
ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ تفسیر نور العرفان سے 85 مدنی پھول قسط 8 دنیا بھر میں اسلامی بھائی 912,517 دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 857,251 مجموعی کارکردگی 18,09,768 1,809,768.
8 نومبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, سب سے خطرناک نظر کس کی لگتی ہے؟ جواب, حاسد کی. سوال نمبر دو, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیدل یا سواری پر پابندی کے ساتھ کس دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے؟ جواب, ہر ہفتے کو. سوال نمبر تین, کون سی میقات مکہ مکرمہ سے سب سے دور ہے؟ جواب, ذوالحلیفہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام, محمد یونس اتاری نارتھ کراچی, بنتے سرور ٹبا سلطان پور, یاسر اتاری بھینس کالونی کراچی, عارف اتاری خان پور, شبیر احمد اتاری میلاد چوک پنڈوریا اسلام آباد, اویس راول پنڈی, محمد منیر شہید اتاری جوہر ٹاؤن لاہور, خانپور، ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عارف اتاری خانپور، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کرے، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، امام غزالی، قطب مدینہ، صدراللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مولا کریم ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں سخاوت کی توفیق دے، تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ مولا کریم غریبوں کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرما، دکھیاروں کے دکھ بٹانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خوشیاں بانٹنے والا بنا، غم بھلانے والا بنا۔ اے اللہ پاک ہماری ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، راحت پہنچے۔ یا اللہ پاک ہمیں آسانیاں دینے والا بنا، دشواریاں دینے والوں میں سے نہ کرنا۔ اے اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں۔ یا اللہ پاک جو دکھی ہیں سکھی ہوں، جو بے گھر ہیں انہیں اچھا گھر مل جائے۔ الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں، نیک رشتے مل جائیں۔ بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو۔ بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں۔ سب میں عافیت ہو، راحتیں ہوں، سکون ہوں۔ یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، آپسی ناچاکیاں ختم ہوں۔ یا اللہ پاک اولاد ماں باپ کی فرما بردار بنے، ماں باپ اولاد پر شفیق بنے۔ یا اللہ پاک میاں بیوی میں الفتیں پیدا ہوں۔ الہ العالمین ساس بہو کے جھگڑے ہوں تو وہ ختم ہو جائیں۔ الہ العالمین سب کو تمیز دار، خوش اخلاق، با کردار بنا دے۔ بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے، قرضے اتر جائیں۔ الہ العالمین ہمارے پاکستان میں خاص کر ڈینگی نے بھی سر اٹھایا ہے اور کوئی مخصوص وائرس بھی چلا ہے کہ جس سے نزلہ، کھانسی اور تیز بخار کے کیس بڑھتے چلے جا رہے ہیں اطلاع کے مطابق۔ الہ العالمین سب پر رحم و کرم فرما۔ جو بیچارے بخار میں مبتلا ہیں ان کو بھی شفا دے، جو ڈینگی کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی اے اللہ پاک صحت عطا فرما۔ الہ العالمین سب مریضوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔
نبی کا صدقہ صدا کے تو راہ
خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اس بے قصو حضی پر جو کچھ گزر رہی ہے سلام
حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ
ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ